يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أعراف میں داعی اللہ اور مبلغ اسلام کے لیے تسلی تھی کہ آپ اطمینان رکھے اور گھبرائے نہیں، اللہ آپ کی امداد فرمائے گا. اور اس تسلی کے لیے سات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. حضرت آدم کی اللہ نے امداد فرمائی، ان کی توبہ قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے امداد فرمائی اور ان کو غرقابی سے بچایا. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام سب کی اللہ نے امداد کی. ناکار لوگوں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے کئی رکوع میں بیان ہوا، کیونکہ ان کے زمانے کا کافر فرعون زمانہ بہت خطرناک اور انتہائی زہریلا تھا. اس کے فساد اور اس کے قبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو سزا دلوائی. اسی طرح تسلی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہوں گے. شیطان کو دیکھو جس نے آدم کے ساتھ دشمنی کی، عمر بھر کے لیے ذلیل ہوا ہے. قوم نوح نے اپنے پیغمبر کو ٹھکرایا اور تکذیب کی تو پانی میں ڈوب گئے. ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہاں تک کہ فرائنہ زمانہ سب کے سب نیست و نابود ہو چکے ہیں. تو اے پیغمبر، آپ تسلی رکھے، اطمینان فرمائے، آپ کے دشمن بھی آپ پر کبھی غالب نہیں آئے گے. اور پھر 12 واقعات ایسے بیان فرمائیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو تسلی و تشفی تھی اور منکرین اور معاندین کے لیے عبرت تھی. سورت کے اخیر میں مقرر اس مضمون کو ذکر کیا کہ اصل اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ وہ غیب دان ہے. پیغمبر، آپ بھی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں اور آپ بھی غیب نہیں جانتے. نہ سارا خیر جمع کر سکتے ہیں، نہ ہر شر سے بچ سکتے ہیں. قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت کے محتاج ہیں. فرمائیں، جن لوگوں کو یہ حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ ان کے وہ دل ہے جن سے وہ کچھ سوچے، نہ ان کے وہ کان ہیں جن سے وہ سن سکے، نہ ان کی وہ آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکے، نہ ان کے پیر ہیں کہ وہ چل کے ان کی مدد کرے، نہ ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ اختیار استعمال کر کے ان کو بچائے. یہ بالکل غلطی اور تباہی کے اندر مبتلا ہے. اللہ کے سوا جس نے کسی کو پکارا اس نے بہت بڑی غلطی کی. اور اس سلسلے میں احکام دے دیے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کے آداب، کہ جس وقت قرآن شریف نماز میں پڑھا جا رہا ہو تو مقتدی خاموشی سے سن لے، خاموش رہنے کی کوشش کرے اور بالکل اس کے ساتھ پڑھے نہیں. اس پر فرعی احکام وہ بہت سارے ہیں، ہم نے اس کا خلاصہ دو حدیثوں سے ذکر کیا جو تقریباً تواتر کے درجے میں ہے. ایک اذا قرأ فانصتوا، اور دوسری من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. اور یہ واضح کیا کہ دنیا کے بڑے مفسرین جیسے ابن جریر اور ابن کثیر، انہوں نے تحت الآیت حنفیہ کے موقف کی تائید کیے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کا موقف صریح اور واضح آیات سے ثابت ہے، اور صحیح احادیث اس پر دلالت کر رہی ہے. جب پیغمبر کو تسلی دی اور اس اطمینان کا اعلان ہوا کہ آپ کی مدد و نصرت ضرور ہوگی، تو جو آپ کے مقابل و مخالف ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے. گزشتہ امتیں جو نافرمان و سرکش ہوئی، ان کی تباہی اللہ نے گزشتہ سورت میں بیان فرمائی. تو سورت انفال کے اندر ان سے جنگ کی تیاری کا اعلان ہوا ہے. اتنے واضح مضامین اور بین معجزات اور واضح دلائل و نبوت و توحید کے باوجود جو لوگ حق اور ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں، اے پیغمبر، آپ اپنی جماعت حق کو تیار رکھیں، ان کے ساتھ آپ نبردازما ہونے والے ہیں. چنانچہ صورت انفال جنگ کی تیاری کے بارے میں ہے. ہاذہ السورۃ سیقت لإعداد القتال، یہ سورت چلائی گئی ہے جنگ کی تیاری کے لیے. والجہاد یأتی لرفعت الاسلام ولدفع الزیغ والضلال، جہاد اس لیے تجویز ہوا ہے کہ اسلام بلند ہو جائے اور کفر کا سر نیچے ہو جائے. المجاہد منصور عند اللہ تعالی بنصرت سرمدیہ، مجاہد کی امداد و نصرت ہوگی. مجاہد کون ہے؟ اس کی پانچ صفات بیان فرمائی. المومنون ایک، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تین، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ چار، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پانچ. پانچ اوصاف مجاہدین کے بیان فرمائیں کہ جو مجاہد ان پانچ اوصاف سے متصف ہوگا، ان کے عقائد مضبوط ہو اور اعمال مستحکم ہو. جو دس اوصاف بقرہ میں گزرے تھے ان کا خلاصہ بیان فرمایا، اللہ ان کی امداد فرمائے گا. اور آگے جنگ بدر کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر چھ قاعدے سورت میں ذکر ہوئے ہیں، ہر قاعدہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، کیونکہ سارا کام مسلمانوں نے کرنا ہے. سورت انفال مدنی ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے. ترتیب نزول میں یہ 88 ہے، اس سے پہلے 87 سورتیں نازل ہوئی ہیں. اور موجودہ ترتیب میں یہ 8ویں سورت ہے. سورت آراف میں چونکہ قوموں کی نافرمانی کا ذکر تھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، تو انفال ایسی سورت لائی گئی جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان قوم اور ان کی شامت اعمال کا تذکرہ ہے اور ان کے ساتھ جہاد کا بیان ہے. سورت آراف میں اور انفال میں ربط بہت واضح ہے کئی وجوہ سے. گزشتہ سورتوں میں اس بات کا اعلان تھا کہ معذبین غرق ہوں گے، تو اس سورت میں آپ کے زمانے کے معذبین کو تعذیب کی صورت جہاد بیان فرمائی. گزشتہ سورت میں ان پیغمبروں کی نصرت و امداد کا اعلان تھا، اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت حق کی جو نصرت و امداد اللہ نے فرمائی اس کا اعلان. گزشتہ سورتوں میں خلاصہ یہ تھا کہ اختیار اور تصرف، قدرت اور مالکیت اللہ کی ہے. اس سورت میں اعلان ہے کہ انفال اور جنگی ساز و سامان اللہ کا ہے. خدا تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے اور آپ نے اللہ کے قاعدے اور حکم سے مجاہدین میں تقسیم فرمایا ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتح کے بعد غنائم پر مجاہدین لڑ پڑے، ایسی صورت میں حاصل شدہ فتح کو شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے. فتح البلاد کے بعد اہم میں مسئلہ تقسیم الغنائم کا ہے. تقسیم غنائم کے اندر عہدوں کی تقسیم، وزارتوں کی تقسیم، افسران بالا کی ذمہ داریاں، قوم اور ملت کے فلاح و بہبود کے اصول اور قاعدے، یہ سب کے سب صورت انفال کے اندر بیان ہو رہا ہے. جہاد صرف دشمن کے مارنے کا نام نہیں ہے، جہاد دشمن کے مارنے کے بعد اسلام کی سربلندی اور کافروں سے اسلام کے لیے کام لینا اور ان کو ہدایت کے طریقے تعلیم کرنا، یہ جہاد کے زرین اصول ہے. اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ جہاد صرف مار دھاڑ کا نام ہے تو اس کو جہاد نے اس کو لوٹ مار کہتے ہیں. اسلام نے ہر موقع پہ سختی سے اس کی ممانعت کی. جہاد کی ضرورت ایسی ہے جس طرح ایک بیمار کے جسم کے پھوڑے اور کینسر کے دانے کو کاٹنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے. کافر کا وجود جب وہ ہدایت قبول نہ کرے وہ معاشرے کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے کینسر کے مریض کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور جسم سے پھینکا جائے، اسی طریقے سے معاشرے سے کافر و مشرک کو جب وہ ہدایت کے اسباب کو بالکل معوف کر دے، ہٹا دینا اور دور کر دینا، یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں معاشرے پر بہت بڑا احسان ہے. تو جہاد گویا کہ ترحم علی العباد کے لیے، الجہاد فی الحقیقہ للترحم علی العباد والبلاد، اللہ کے بندوں اور اللہ کے ملکوں کے ساتھ احسان کا طریقہ جہاد ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ملک بلند ہو جاتے ہیں، کبھی بھی جہاد کے ذریعے کسی ملک میں نقصان نہیں ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کے اندر اور اس کے بعد متصل سورت توبہ کے اندر جہاد کی کیسی برکات اللہ بیان فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں. امام احمد نے مسند کے اندر ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پوچھنے والے سعد ابن ابی وقاص تھے، اور جلال الدین سیوطی نے مفہمات میں اور در منصور میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب نے دریافت کیا تھا. جمہور محدثین و مفسرین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ جب بدر میں فتح ہو گئی اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ غنائم آ گئے، تو نوجوان کہتے تھے کہ ہم لڑ چکے ہیں، ہمارا حق ہے. بزرگوں نے کہا ہم نے مشورے اور تدبیر دی ہے، ہمارا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حق اللہ کا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ذمہ دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم متبعین ہو، تم میں پیغمبر ہمارے قاعدے سے تقسیم کریں گے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ایک خمس خدا کے لیے پیغمبر اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر لے، اور بقیہ 4 اقماس مجاہدین کے اندر لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانٌ، پاپیادہ کے لیے ایک اور گھوڑا سوار کے لیے 2 کے حساب سے تقسیم فرمائے. انفال نفل کو کہتے ہیں. امام بخاری نے تو کہا ہے کہ یہاں انفال کے معنی ہیں المغانم. قال البخاری الانفال المغانم. ابن عباس فرمایا کرتے تھے سورۃ الانفال نزلت فی بدر، الانفال الغنائم، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصۃ لیس لأحد منہا شیء. ابن کثیر. یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں اضافی کو. جیسے بیٹے کے بیٹا ہو پوتا تو اس کو نافلہ، و یعقوب نافلہ. نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرضوں پر اضافہ ہے. نافلہ تلق، جو لوگ تاجد کے پیغمبر پر فرضیت کے قائل ہیں، آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا اے فریضتن زائدتن علیہ، جنگی اصول کے اندر انفال ان انعامات کو کہتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف، امیر العساکر، امیر الجیش، کسی بہترین مجاہد اور سپاہی کو اعلی صلاحیتوں کے بدلے میں منفرد طور پر دیتا ہے. جیسے خیبر کی غزہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور تلوار ذوالفقار، اصل میں تو وہ ہے ذوالافقار لیکن نام پڑ گیا ذوالفقار، وہ آپ نے حضرت علی کو دیا کیونکہ خیبر کا قلعہ اور وہ مشہور دروازہ وہ کسی سے کھلا نہیں تھا، پوری جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی تھی کہ آپ علی کو بلائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے بالکل کھل گیا، آرام سے کھل گیا، حدیث میں ایسا کھلا جیسے ملائک نے کھول کے دے دیا. یہ منفرد فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جس طرح حضرت زید ابن حارثہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن نے ان کا نام لیا، فلما قضا زید منہا وطرا، اور کسی کا نہیں، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کسی کا نام نہیں. کام ہے، مقام ہے، ایمان ہے، انجام ہے. نام صرف زید ابن حارثہ کا ہے. وہ جزوی فضائل ہو سکتے ہیں. مختلف صحابہ کو مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے آپ نے جنگوں کی فتوح کے بعد مختلف انعامات دیے ہیں، یہ انفال کہلاتے ہیں. صحیح قول کے مطابق کمانڈر ان چیف کو پورا اختیار ہے کہ وہ سارے اموال غنائم کے بیت المال میں جمع کرے یا سارے غنائم تقسیم کر لے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آنے والے کہیں گے کہ ان عمر جعل الخزائن ببانا، عمر نے تو خزانے کو خالی کر دیا ہے، تو لقد فهمت كما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض خیبر، تو میں یہ ساری فتح جہاں کرتا وہاں کے لوگوں میں بانٹتا، مدینہ کچھ بھی نہ لاتا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں فدق وغیرہ وہیں کے لوگوں میں تقسیم کی اور اسلام کے لیے اس کا حاصل مقرر فرمایا. سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی چین اور ایران فتح کرنے کے بعد انہی لوگوں میں تقسیم کیا، اپنے لوگوں کو وہاں مقرر فرمایا اور کہا کہ تم ہی رہو گے، البتہ بیت المال کا حصہ دیا کرو. چونکہ یہ مستقل مسائل ہے اس لیے ہر امام نے اس پر کتاب لکھی ہے. اوزائی کے سیر مشہور ہیں، سفیان کے سیر مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ کے سیر تو پوری دنیا کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے. کیونکہ آپ کے لائق و فائق شاگرد اور آپ کے مذہب کے مدون امام محمد ابن الحسن الشیبانی وہ واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے، ان کے والد خود امیر الجیوش تھے، تو امام محمد سے زیادہ جنگی مسائل دنیا کا کوئی عالم نہیں جانتا. چنانچہ امام محمد کی سیر صغیر اور سیر کبیر اور تمام کتابیں تقریباً 80-85 زبانوں کے اندر ترجمے ہو چکے. یہ اور بات ہے کہ اہل علم ان باتوں سے اب بے خبر رہ گئے، ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں. آئی تو خطن خواہ پکار تھا کھڈو ڈئی سالن شروعت پکار رہے چکھر پوکھری اور بس دش. مجھے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امام محمد کی کوئی کتاب کے خرید و فروخت میں، میں نے کہا ہے کون سی ہے؟ میں نے کہا ہدایہ. کہ ہدایہ امام محمد کی ہے؟ میں نے کہا اگر امام محمد کتاب البیو نہ لکھتے اصول میں اور مفسود میں تو مفسود سرفتی کہاں سے آتی اور ہدایہ براہ راست مفسود سے لیا گیا؟ تو یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مشکات کی حدیث بخاری و مسلم سے لی گئی اور ریاض الصالحین کی حدیث بخاری و مسلم اور سنانان و حسان سے لی گئی. تمہیں اتنا پتہ نہیں. امام محمد نے تقریباً 75 کتابیں لکھی ہیں جنگ پر. اکبر المصنفین فی الدنیا محمد بن الحسن الشیبانی التلمیذ الثانی للامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان. اور اضراب ہے اور نوازل ہے ان کی تعداد 400 کے قریب ہے. یہ تو ظاہر مذہب ہم بیان کرتے ہیں، ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ غیر ظاہر اور بے حساب ہے. امام محمد کے حالات کے لیے شیخ زید الکوثری کی کتاب بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یا عراقی دکتور کی لمحات و نظر فی سیرت الامام ظفر، شیخ کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، عراقی کی بھی. ہارون رشید نے قاضی القضات امام ابو یوسف کو کہا کہ سلطنت بہت پھیل گئی، میں چاہتا ہوں کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو. مغرب کی نماز میں امام ابو یوسف کو ہارون رشید نے کہا اور فجر کی نماز کے لیے جب
خلیفہ آ رہے تھے
تو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج پیش کر پوری رات لکھ دی. ابو حنیفہ نے شاگردوں میں ایسی غیرت اور علم تو نہیں ڈالا تھا. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند پر جو مضمون لکھا ہے الرشید ساہیوال کے لیے, اس میں آپ دیکھیں حضرت نے لکھا ہے کہ امت کے دو بزرگ بڑے خوش قسمت واقع ہوئے, ایک امام ابو حنیفہ اور دوسرے مولانا محمود الحسن شیخ الہند. اس سے جوڑ لگایا ہے شیخ الہند کے تلامیذ دیکھو نا, حضرت مولانا انور شاہ, حضرت مدنی, مولانا اشرف علی, مولانا کے فیض اللہ, سارے کے سارے اکابر ہند بس شیخ الہند کے ساتھ. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامیذ بھی بڑے قابل لوگ ہیں. اور کتاب الخراج میں ابو یوسف خلیفہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ آخرت قریب ہے, میں بھی جواب دی ہوں اور آپ بھی. مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے امیر المومنین کو کیا سمجھا ہے, اور آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے علماء کی بات پر کہاں تک عمل کیا تھا, اور آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا, پھر آیات و احادیث آثار. اور آگے بادشاہ کو یہ نصیحت کی ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑنا, اس سے سلطنت ختم ہو جائے, یعنی چست رہو بیدار رہو. اور فرمایا کہ رعایا کے ساتھ عدل کا برتاؤ کر دو, جس سرزمین پر عدل ہو وہاں ظالم کو بغاوت کا موقع نہیں ملتا ہے. اکبر ملوک الارض, روئے زمین کا وہ سب سے بڑا بادشاہ, تقریباً کچھ حصے کے علاوہ اکثر دنیا ہارون رشید کے قلمرو میں آ چکی ہے. اور امام ابو یوسف اسلام کا پہلا قاضی القضات ہے, چیف جسٹس. 30,000 علماء قاضی تھے اور امام ابو یوسف کے قلم کے نیچے تھے. وہ صبح امام ابو یوسف کو حاضری دیتے ہیں. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینے میں امام مالک موجود ہیں, شام کے اندر اوزائی موجود ہے, سفیانین موجود ہے, امام شافی مکہ میں موجود ہے, وہ جوان ہے لیکن اجتہاد تو پہنچ چکے ہیں, اور احمد ابن حنبل ابھی طالب علم ہے. یہ وہ دور اور وہ زمانہ ہے. اور امام بخاری کے اساتذہ طلباء تھے, پورے عالم اسلام حفاظ حدیث سے فقہ سے لبریز تھا, اور پوری دنیا پر فقہ نفی نافذ تھا. کوئی ایسا شخص قاضی اور مفتی نہیں بن سکتا تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر فتویٰ نہ لکھتا ہو. سعید یحیی بن سعید القطان اور یحیی بن معین اور وکیع بن الجراح اور امام شافعی جتنے بھی ائمۃ الجرح و تعدیل ہیں, کلہم احناف. دیکھیے فقہ اہل الراء کے وہ حدیثوں شیخ زائد القوسری نے سب سے ثابت کیا ہے, کان یفتی بمذہب ابی حنیفہ, کان یفتی بمذہب ابی حنیفہ, مذہب کا ہی امام صاحب کا جو سرکاری طور پر نافذ ہو چکا ہے. بس یہ سارے مذاہب ان کے سامنے ایسے جیسے دریا کے سامنے چھوٹے چھوٹے مٹکے اور کولر بھرے ہوئے, کوئی وہاں ہے کوئی وہاں ہے. ہر جگہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی برکات. آج بھی دنیا کے اندر جس جگہ سے قیانفی ہے وہاں مسلمان خوش و خرم ہے. جس سرزمین پر فلسطین کے اندر انتشار کیوں ہے وہاں مذہب نہ معلوم ہے, بالکل پتہ نہیں ان کو کہ کس مذہب پہ ہیں, اکثر تو بالکل آزاد ہو چکے ہیں. اللہ مذہبیت و قنطرت الالحاد, جب مذہب کی تعین اور بنیاد نہ ہو تو لوگ ملحد ہو جاتے ہیں, ملحدوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں, قل الانفال للہ والرسول, آپ فرمائیے غنائم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, واصلحوا ذات بینکم, صلح کرو آپس میں, مال پہ لڑو نہیں, واطیعوا اللہ ورسولہ, کہا مانو اللہ کا اس کے رسول کا, ان کنتم مومنین, اگر ہو تم مومن, انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ, بے شک مسلمان وہ لوگ ہیں جب نام لیا جاتا ہے اللہ کا, وجلت قلوبهم, لرز جاتے ہیں ان کے دل. اللہ, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیتیں زادتهم ایمانا بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور رب پر یہ بھروسہ کرتے ہیں یہ صفات ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دے چکے ہیں خرچ کرتے ہیں مومنون متوکلون مسلون منفقون اولئک هم المومنون حقا یہ مسلمان پکے ہیں تاکہ کوئی محرف غلط تفسیر نہ کرے گی صحابہ مال پہ لڑتے تھے فرمایا نہ پکے مومن ہیں لہم درجات عند ربهم ان کے بڑے عالی شان درجے ہیں رب کے ہاں وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور بخششیں اور روزی ہے عزت کی غور کرو اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعریف مسلسل کر رہے ہیں اُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ خود ایک کافی بات کی فرمائے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ دو وَمَغْفِرَةٌ تین وَرِزْقٌ چار كَرِيمٌ پانچ پانچ صفات اور پانچ انعامات ہر صفت پر ایک انعام ذکر ہو رہا ہے انما المومنون تو فرمایا حق کا پکے مومن ہے پھر فرمایا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لرستے ہیں تو فرمایا درجات خدا تعالیٰ کے اونچے درجے ہیں پھر فرمایا کہ وہ متوکلون ہیں تو فرمایا کہ مغفرت ہوگی پھر فرمایا کہ وہ نمازی ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں تو فرمایا رزق بہت دوں گا وہ رزق قریب رزق بھی اعزاز والا ہوگا رزق دو قسم کا ہے ایک وہ جو بنی اسرائیل کو ملا تھا ذلت کا وہ نہیں ایک صحابہ کو رزق ملا ہے علماء لکھتے ہیں عزت کا رزق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ ذلیل نہ ہو جائے جیسے علماء کی روزی عزت کی روزی صبح سے شام تک اپنے پڑھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے دیکھو روزانہ ایک بھینس کٹتی شہری کے لیے دو تین من مرغی آتی الحمدللہ یہ رزق قریب نہیں ہے تو کیا ہے آپ بڑے بڑے کوٹی اور بنگلوں سے پوچھو روزانہ مرغیاں نہیں پکا سکتے نہ ان کے بس کی بات ہے روز ڈیلی 25 دن تفسیر کے روزے میں اور 25 دن سحری بمرغی خبردار کہ مرغی کے علاوہ بٹیر دیں اذان کی اجازت نہیں یہ اللہ قرآن کے معجزات سے خالی اس لیے کہ ہم صحابہ کے متبع ہیں جو صحابہ کے متبع نہیں ہیں ڈاکو ہیں ان کے نام اور ان کی عزت لوٹ رہے ہیں انہوں نے پورے عالم میں ڈکیتی رکھی کھالوں کے چور وہ جب گانے گاتے تو نام اور رکھ لیتے جب کھالے چوری کرتے اور نام رکھ لیتے جب یورپ کو رائج کرتے ہیں تو اپنا نام ایک اور رکھ لیتے صحابہ کی منقبت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت دونوں صحابہ پر موقوف ہے وہ ناقل ہے اگر ان کی عزت محفوظ نہیں رہی تو اسلام ختم ہو جائے گا اگر صحابہ کے بارے میں لان تان تسلیم کیا گیا تو پھر ہر شخص کہے گا کہ ایک لعان جماعت اور ایک تعان جماعت کو کیا حق ہے کہ وہ قرآن نقل کر رہی ہے ان کو کیا حق ہے کہ وہ احادیث جمع کر رہی ہے تو اسلام ختم ہو گیا تو جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے تعدیل صحابہ کا وہ سورۃ الانفال کا مقدمہ ہے اللہ تعالیٰ مسئلہ بعد میں بیان کرے گا صحابہ کی منقبت پہلے فرما رہا ہے کہ صحابہ کی منقبت ہو جائے تاکہ نبی کی صداقت ثابت ہو جائے اگر صحابہ کی جماعت بدعنوان ثابت ہو گئی تو نبی کی صداقت ختم ہو جائے گی کہ آپ نے 23 سال محنت کر کے جو جماعت تیار کی تھی سرے سے وہ نالائق تھی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلافت ملوکیت غیر اسلامی زبان اور تحریر کے ساتھ تیار کی جس میں صحابہ کرام پر ناجائز حملے اور ناروا حملے کیے گئے یہاں ایک لفظ آئے ہیں کہ زادتہم ایمانا اس پر کئی پرچیاں بھی آئی هل الایمان یزید وینقص ام لا یہ مسئلہ محدثین اور متکلمین کے درمیان اختلافی ہوا ہے میں اکثر تفسیر میں اس پر کلام نہیں کرتا کیونکہ مشکات کے کتاب الایمان میں اور بخاری کتاب الایمان، مسلم کتاب الایمان، تمام مقامات پر تفصیلی کلام ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ ان کے کام کا ہے، فضلاء کے کام کا، عوام کے کام کا نہیں. بس اتنا یاد رکھو کہ ایمان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک قلب ہے، دلی کیفیت، اس میں زیادت و نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک عملی حیثیت ہے، اس میں ہو سکتا ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے، جو پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، یعنی عمل زیادہ ہو گیا. لیکن تصدیق قلب وہ بسیط ہے، اور ول بسیط لا یتجزا، اس کے اجزاء نہیں ہوتے، اجزاء تو مرکب کے ہوتے ہیں. ایمان اصلاً تصدیق قلب کا نام ہے، اعمال تو اس کے شواہد اور قرائن ہیں. جب اللہ تعالی خاص اسلام اور بنیادی عقیدہ ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وقلبہ مطمئن بالایمان، عمل تو ختم ہو گیا، کلمہ کفر تک صادر ہو گیا، پر میں نے دل میں ایمان پورا ہے. اور جب ایک صحابی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں مار رہے تھے، تو فرمایا حلا شکت قلبا فرائت فیہ الایمان، دل چیر کے دیکھ لیتے نا کہ ایمان ہے یا نہیں، یعنی ایمان کا تعلق تو قلب سے. متکلمین کی نظر کیونکہ قلب پر تھی، انہوں نے کہا کہ لا یزید ولا ینقص. اور محدثین کی نظر اعمال پر تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یزید ولا ینقص. متکلمین اس وقت تھے فقہا کہ جب معتزلہ اور خوارج عروج پر تھے، اور وہ مرتکب معصیت کو کافر یا اسلام سے خارج سمجھتے تھے، تو متکلمین نے ان کو روک لیا کہ اصل ایمان تو تصدیق قلب ہے، غلط باتیں کیوں کرتے ہو، معاصی اور گناہوں سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور ان کا احسان تھا، ورنہ اس زمانے کے لوگ تو ختم ہو چکے ہوتے. لیکن محدثین کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ آیا، کرامیہ اور مرجیہ اور جہمیہ، جو اعمال کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ عمل کرو، بغیر اعمال کے ایمان کا اعتبار نہیں. تو یہ بحث پیدا ہوئی ہے خارجی ماحول سے. متکلمین کا جن سے مقابلہ تھا، ان کے مقابلے میں ان کو یہ کہنا پڑا کہ اصل تصدیق قلب ہے، اور عملی کمزوریوں سے کسی کو مسلم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. اور محدثین کا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو عملی زندگی کو باطل سمجھتے تھے، تو محدثین نے ثابت کیا کہ نہیں، اعمال کا ایمان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، یہاں تک کہ اعمال کو ایمان کہا گیا ہے کما یقول البخاری. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے کہ زیادتی ایمان تو ثابت ہے، نقص ایمان کہیں ثابت نہیں. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے براہ راست یہ مروی نہیں ہے کہ لا یزید ولا ینقص. لیکن قاری کی یہ رائے کمزور ہے اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ متواتر موجود ہے کہ ان کے زمانے میں وہ جو مشہور حافظ الحدیث کے زمانے کے امام اسد السنہ، جو اپنے درس میں حضرت کے رد کرتے رہتے تھے، تو ایک دن امام ابو حنیفہ نے ان کو خط لکھا، اور وہ خط مناقب کردری میں شائع ہے. امام صاحب نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ بدر سن 2 میں لڑی گئی ہے اور تبوک سن 10 میں لڑی گئی ہے، بدر والوں کے ایمان میں اور تبوک والوں کے ایمان میں کتنی زیادت و کمی ہے، وہ مجھے لکھ کے بھیجے. اور بدر کے موقع پر اتنی سورتیں نازل تھی، اور تبوک کے موقع پر اتنی نازل ہو چکی ہے، ایک آدھ باقی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے جو مرے ہیں وہ پورے ایمان والے تھے، ناقص ایمان والے تھے. وہ خط اسد و سنہ کے تیپائی پہ پڑا رہا صبح و شام، اور یوں 26 سال گزر گئے امام ابو حنیفہ کی پوری زندگی. اسد و سنہ مر گیا لیکن جواب نہیں لکھا. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ اکتب له فقال کیف والقرآن معه، میں ابو حنیفہ کو جواب کیسے دیکھو، قرآن اس کے ہاتھ میں، عالم تھا بہت بڑا، فوراً ایک خط سے سمجھ گیا. صحابہ کی منقبت اور مسئلے کی حقیقت 4 آیتوں میں بیان ہو گئی. تو اب جو موضوعی صورت ہے، الاعداد للقتال، جنگی تیاری، اس کی طرف قرآن پاک مضمون لے جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ تشبیہ دے رہے ہیں ما سبقہ کے ساتھ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, انفال ایسے اللہ اور رسول کے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و عافیت سے آپ کے گھر سے نکال کے باہر لے آئے. مطلب یہ کہ بدر اتنی خطرناک بات نہیں ہے جس قدر صرف آپ اور چند صحابہ اور حضرت علی ساتھ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق, اور چاروں طرف کفار نے گھیرا ڈالا تھا کہ آج رات کو قتل کریں گے, اور بڑے آرام سے بڑی تسلی و عافیت سے اللہ آپ کو اول غار ثور اور پھر مدینہ منورہ لے آیا. تو پہلے دن سے فتح حاصل ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلامی تاریخ لکھی جانے لگی کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہے, تو ایک تاریخ یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عمر نے اور صحابہ نے کہا نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں, ولادت سے تاریخ نہیں چلتی. اگر ولادت سے چل جاتی تو اس زمانے کے بدعتی تو ڈول کے ساتھ تھریا ہی بجاتی. دیکھو میلاد کی تاریخ چل پڑی. تو پھر دوسرا قول آیا کہ نزول قرآن سے, تو حضرت عمر اور صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہ بھی تاریخ کے لیے ٹھیک نہیں. پھر تیسرا قول آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو صحابہ کا اتفاق اس پر ہوا کہ اسلام کو عزت اس وقت ملی جب ہجرت ہوئی, اور ہر پیغمبر اور رسول نے ہجرت فرمائی. حضرت آدم کو جو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا کہتے یہ ان کی ہجرت تھی. حضرت نوح کو جو کشتی میں بٹھایا اور وستوت علی الجودی اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے اتر گئے, یہ حضرت کی ہجرت تھی. حضرت ابراہیم جو بابل سے شام جا رہا ہے, انی ذاہب الی ربی سیہدین, یہ ہجرت ہے. حضرت یعقوب جو پورے خاندان کے ساتھ مصر گئے, یہ ہجرت کی حالات کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر پہنچے اور وزیر اعظم بنے, یہ ہجرت کی حضرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین تشریف لے گئے اور پھر مصر آئے, یہ ہجرت در ہجرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ گئے, یہ ہجرت فرمائی. ہجرت کے ہر نبی کی شان علیحدہ ہے. ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی وہ اسلام کی عظمتوں کا باعث ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, فتح ایسا دوں گا, امداد ایسی کروں گا اور بچا کے رکھوں گا جیسے نکال لایا تیرا رب آپ کو آپ کے گھر سے صحیح سلامت. بالحق مانے صحیح سلامت. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ہجرت اس طرح ہوئی کہ مشرکین بہت تنگ تھے. انہوں نے کہا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور ہم پٹائی کر رہے ہیں, اور ہم دنیا کے اندر بدعمل و ظالم مشہور ہو گئے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم و محاسن دن بدن پھیل رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں وہ پھر ہمارے قابو میں نہیں آتے. تو سب لوگ جمع ہو گئے دار الندوہ کے اندر. ایک قدیم عمارت تھی, مشرکین خفیہ مشورہ اس میں کرتے ہیں. سب جمع تھے اور مختلف تجاویز آ رہی تھی لیکن ایک تجویز پر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہری پگڑی باندھا ہوا اور آ کے بیٹھ گیا, اور اس نے بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک رونا شروع کر دیا, آنسو اتر ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ بابا کیوں روتے, سمجھے بچے کھانا نہیں کھایا یا کوئی گیارہویں ہری مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, میں حیران اس پر ہوں کہ تم مکے کے باشندے ہو کہ علاج نہیں جانتے ہو. تو میں تو نج سے آیا ہوں, بہت دور سے, وہ میری قوم غریب, ان کو میں کیسے بچاؤں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ جس سے تم پریشان ہو اور کوئی علاج نہیں جانتے, تو میں اپنی قوم کے بچانے کے لیے تمہارے پاس ملنے آیا تھا کہ میں کیسے بچاؤں گا. یہاں آ کے دیکھا کہ تم سارے رو رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ بابا تو بہت کام کا ہے, بڑے دور سے آئے, خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو جو صدر نشین جگہ تھی اس پر بابا کو بٹھایا. یہ ہمارے زمانے کا اعلی حضرت ہے. اس کو اوپر بٹھائے. جب اوپر بٹھایا اور سب مشورے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں بات سمجھ گیا ہوں کہ قبیلہ بنو ہاشم زوراور ہے بہت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور انبیاء ایسے مبعوث ہوتے ہیں اعلی نسل کے بہترین خاندانوں میں اور مضبوط گھرانوں میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بنو ہاشم زوراور قبیلہ ہے. تولی کعبہ کی ان کی ہے, قریش وہی ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کرنا تو آسان ہے لیکن سارے قبائل مل کر کے بھی بنو ہاشم سے جنگ نہیں کر سکتے. اور قبائل عرب میں یہ غیرت تھی کہ ہماری قوم کا آدمی کسی نے مارا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو وہ اعلی حضرت نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ بڑا آسان ہے اور تمہارے یہ آنسو اور درد و غم دیکھ کر کے مجھے سمجھ آ گیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی چن لو اور رات کے وقت اس پر حملہ کر کے صبح سے پہلے پہلے اس کا کام ختم کرو. جب وہ کہے تو ہر قبیلہ کھڑا ہو جائے کہ بھئی ہمارے آدمی نے مارا ہے تو بنو ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے گا. بیک تلوار تمام قبائل سے جنگ و جدال سے پیش آنا ایک قبیلے کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو سب نے کہا واہ بھائی واہ, کیا بہترین آدمی ہے اور کیا زبردست قسم کی تدبیر دی. یہ تو ان کی سازش و تدبیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی فرمائی اور ابوبکر صدیق پہلے سے دو اونٹنیاں تیار کر چکے تھے. کہتے ہیں مشرکین کے اس اجلاس کے ختم ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلیں. آپ دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے. عموماً آپ صبح یا شام کو آدھے بخاری میں ہیں, دوپہر کو نہیں آتے تھے, لیکن جب دوپہر کو آئے تو ابوبکر صدیق یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت کوئی خاص باتیں فرمایا کہ جو کوئی ہے اس کو علیحدہ کرو. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اسماء و عائشہ ہے اور کوئی نہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور آج رات کو ہجرت کر دی. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے دو اونٹنیاں تیار رکھی, ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس اونٹنی کی آپ کو قیمت لینی پڑے گی. اور وہ صدیق نے بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ نہیں بالقیمت ہو. یہ دو وہ کہیں کہ آپ نے ایک تو یہ, دوسرا مسجد نبوی کے لیے جب لوگوں نے زمین پیش کی بنو نجار نے تو آپ نے فرمایا سامعینی پیسے لینے پڑے. کیونکہ یہ دو عمل ایسے ہیں ہجرت اور مسجد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس میں تمام مسلمان شریک ہو, صرف ایک فرد کے ذمہ نہ ہو. یہ جو عجیب بات ہے اور یہ کلام اپنی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے اور مشرکین نے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور جتنے قتل کے لیے تجویز ہوئے تھے تلوار لے کے وہ سب آ کے بیٹھ گئے کہ بس حضرت جس وقت باہر نکلیں گے. رات کو آپ کو وہی آئی, آپ نے حضرت علی کو کہا کہ میرے پلنگ پہ آپ سو جائیں اور یہ امانت ہے صبح واپس کر دے لوگوں کو. اور آپ وہاں سے اٹھے, جبریل نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ریت لے اور اس کو دم کر کے آپ چھوڑ دے اسے. حضرت نے ریت پر جو ہے نا شاہت الوجو پڑھ لیا اور اسے چھوڑ دیا. وہ ریت مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گیا, وہ سب سو گئے, ایسے سو گئے کہ اپنے آپ کی خبر نہیں تھی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزرے, ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے, وہاں اونٹنی پر سوار ہو گئے اور روانہ ہو گئے غار ثور. باقی تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہے کہ خطیبہ ہے, اس کو سب پتا ہے. یہ اس کے ساتھ ضرور مسالے لگا کر کما خرج کر رب کو کم امبئی سے کبل ہاتھ, جس طرح نکال لائے تو آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے بالحق صحیح سلامت. کما خرج کا قال الزجاج القاف کی موضع نصب, اے ان الالفال ثابتۃ لک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ان الالفال ثابتۃ لک, انفال ایسے آپ کہیں جیسے اللہ نے آپ سے ہجرت کرائی ہے اور کوئی شریک نہیں. امام فرا نے کہا ہے کما اخرجک مثل اخراجک ربک، کاف بمانے مثل کے. ابو عبید معمر ابن مسنا نے مجاز القرآن میں کہا ہے کہ یہاں پر کاف قسمیہ ہے کہ والذی اخرجک، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو گھر سے صحیح سلامت نکالا ہے. افش نے کہا ہے اور سعید ابن مسعدہ نے کہ یہ تشبیہ ہے اولئک المؤمنون کے ساتھ، کہ صحابہ ایسے برحق مسلمان ہیں جیسے آپ کی ہجرت برحق ہے. سبحان اللہ، جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے وہ نبی کی نبوت میں اور ان کی ہجرت میں شک کرتے. شیخ شبلی کا قول پہلے پیش کیا تھا کہ ما آمن باللہ والیوم الآخر من آبا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ میں عیب نکالے اس نے اللہ و آخرت پہ ایمان نہیں لایا. اکرمہ کہتے ہیں اطیع اللہ و رسولہ کما اخرجک ربک من بیتک، اور بھی اس میں اقوال ہیں، آٹھ دس اقوال مزید ہیں. زیادہ واضح یہی ہے کہ انفال اللہ کے ہیں اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے کہ اللہ نے توفیق دی اور اس کے حکم سے پیغمبر نے ہجرت فرمائی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی اخرج اللہ رسولہ بنصرتہ و اذنہ کما کانت الانفال للہ و باذنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں کی ناپسند کر رہی تھی. یجادلونک فی الحق، اور ایک اور یہ جھگڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ حق کے بارے میں. بات یہ وان فریقا من المؤمنین لکارہون کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ چھوڑ کے باہر جا کے کہیں تو نہ ہو کہ ہم پریشان ہو جائیں. ابو ایوب انصاری کا نام ان میں آیا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابو ایوب تو مدینے کے آدمی ہیں، وہ تو مہاجر ہیں نہیں، وہ کیسے ناپسند کر رہے ہیں. وہ تو ایسے خوش تھے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 300 سال پہلے تو تبع گزرا ہے، بادشاہ یمن. وقوم تبع، تبع صالح، تبع کئی تبع. وہ جب اس سرزمین سے گزر رہا تھا حج کے موسم میں تو وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ اوہو مہجر رسول اللہ و مہجر نبی آخر الزمان، وہ یہ زمین تو پیغمبر کی زمین ہے اور آخر زمانے کے پیغمبر یہاں آنے والے ہیں. اس کے ساتھ علماء تھے توریت اور انجیل کے، ان کو کہا کہ کتابیں دیکھو. انہوں نے کتابیں دیکھی، انہوں نے کہا پیدا ہوں گے مکہ میں اور آئیں گے رہیں گے مدینہ میں. مدینے کا نام تھا اس وقت یثرب، اور اس کے اشعار ہیں اس موضوع پر بڑے زبردست. تبا نے وہاں مکان تعمیر کروایا کہ جب نبی آخر زمان مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو بہت پریشان ہوں گے، تو مکان پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اور یمن سے اس نے آدمیوں کو بھیجا کہ اس مکان میں رہو، کھاؤ پیو، تنخواہ لو اور انتظار کرو نبی آخر زمان کا. تیسری پشت میں ابو ایوب انصاری، اسی مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکوین سے ہوا ہے. حضرت جب مدینہ پہنچے تو سب لوگ اپنے دل اور آنکھیں بچھا چکے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو خدا تعالیٰ کا حکم ہوا ہے. یہ جا کر کے سیدھی ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ایوب کا. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ 300 سال پہلے جو بادشاہ یمن گزرا ہے اس نے نبی آخر زمان کے لیے یہ مکان بنایا ہے، اور وہ 2 منزلہ مکان تھا. ابو ایوب انصاری نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اوپر رہنا پسند کریں گے یا نیچے؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ آپ نیچے ہو میں اوپر آؤں اور جاؤں، لیکن حضرت نے بخوشی فرمایا کہ تم لوگ اوپر رہو، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے جاتے رہیں گے تو میں نیچے کے حصے میں رہوں گا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ کراہیت ایسی ہے کہ کراہیت المریض للدواء، جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھے صحت ملے گی لیکن دوا تو کوئی پسند نہیں کرتا. ہجرت، آپ نے فرمایا اِنَّ لِلْحِجْرَتِ شان، ہجرت بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. افغانیوں سے پوچھو جو چھوڑ کے آئے، ہندوستان کے لوگوں سے پوچھو، 50 سال گزرنے کے باوجود اب بھی جب اپنے خاندانوں کو یاد کرتے ہیں تو روتے رہتے ہیں. مفتی عمر شفیع صاحب نے معرف القرآن کے مقدمے میں ہندوستان کے اور دیوبند کے سابق حالات لکھ کے زار و خطاب ہوئے کہ ہم سے کتنا علم کا گوارا اور کیسے مرکز رہی ہے. اور حضرت خود بھی جب تشریف لے جا رہے تھے، جہاں تک کعبہ نظر آ رہا تھا تو آپ دیکھتے رہے تھے، جب کعبہ شریف اجلنے لگا تو آپ رک گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ خدایا میں اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، تو مجھے اس جگہ لے جائیے جو آپ کو بہت پسند ہے. اور ایک روایت میں آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے فرمایا کہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، ورنہ میں آپ کو خوشی سے خوش کے چھوڑنے والا نہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بیشتر مفسرین نے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کو بدر کے ساتھ لگایا ہے. سن 2 ہجری کے اندر آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک قافلہ شام کو بھیجا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس قافلہ میں جتنا فائدہ ہوگا اس کا ہتھیار خرید کر کے مدینے والوں پر حملہ کریں گے. تو آپ نے قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور جب ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صحابہ کو لے کے باہر آئے، پتہ چل گیا کہ وہ قافلہ بچ نکلا ہے، اور ادھر مکہ جا کر کے اس نے شور مچایا ان کے لوگوں نے، وہاں سے ابو جہل جو ہے 1000 آدمیوں کو لے کر کے جنگ کے لیے آ رہا ہے. تو وہ قافلہ نیچے رہ گیا، اوپر سے ابو جہل کی فوج آئی، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی پر صحابہ تھے. نہ جنگ کا ارادہ تھا نہ جنگ کا ساز و سامان تھا، لیکن جنگ کی فضا بن گئی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے لیکن جنگ کی کیفیت بن گئی ہے. تو حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی. وہ مشہور جملے ہیں ان کے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لسنا بقوم موسیٰ اذ قالوا لنبیہم اذهب انت وربك فقاتلا انا هاہنا قائدون، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے لوگ نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کو کہے کہ آپ اور رب لڑ کے آئے. بل نقاتل بین یدیک وان یمینک وان خلفک وان شمالک حتی نقتل بین یدیک، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاد کر کے رہیں گے یہاں تک کہ قربان ہو جائیں گے آپ کے سامنے. اسی طرح 2-3 صحابہ اوروں نے بھی تقریریں کی، لیکن ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں مقداد لے لے اور مجھے بدر کے موقع پر جو تقریر اس نے کی ہے وہ دے دے. بس تقریریں بڑی عجیب ہوتی ہیں. اللہ، بمبئی کے اندر ایک زمانہ میں مبتدئین کا اتنا زور تھا کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد وغیرہ ہمارے بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے تو بمبئی کے مسلمانوں نے معذرت کی تھی قیام دے رہے تھے کہ ہم سے بزرگ ضائع ہو جائیں گے، مبتدئین بہت زیادہ ہے. چنانچہ ان بزرگوں نے، اس زمانے میں کراچی نہیں تھی، بمبئی سے سمندری جہاز چلتا تھا، بمبئی کے قبرستان میں قیام کیے تھے علماء ہمارے بزرگوں نے، مبتدئین کے زور سے نہیں داخل ہو سکتے تھے شہر، پر جب جہاز میں بیٹھنے کا ٹائم آیا تو سیدھے جا کے بیٹھ گئے. یہ مشہور قصہ ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا اور ان کو یہ واقعہ معلوم تھا تو بڑے غیرتی عالم تھے اور واقع خطیب اسلام تھے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم ہونے کے باوجود ایک مہینے کی چھٹی لے لی اور گم ہو گئے. پتہ ہی نہیں چلنے دیے کہاں چلے گئے, سب کچھ کام ہو گیا. اور بمبئی چلے گئے اور وہاں امام صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک رکوع پڑھتا ہوں, چندہ نہیں کرتا ہوں. تو جب آدمی کہے کہ میں نے چند آیات پڑھنی ہے, چندہ نہیں کرنا ہے, تو انہوں نے کہا پڑھ لو. جب انہوں نے آیات پڑھ لی, وہ قاری ایسے غضب سے تھے, قاری طیب کہلاتے ہیں, کہ امام صاحب نے ان سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مہمان کچھ مسئلہ بھی بیان کرے, تو قاری صاحب تو خطیب اسلام تھے, انہوں نے بیان فرمایا. تو ان لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ یہی ہیں تو ایک درس دیا کرے. حضرت کا درس شروع ہوا. دو چار دن بعد ایک اور مسجد والے آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں نماز پڑھائے, جمعہ پڑھائے. تین مہینے بعد قاری صاحب واپس دیوبند آئے, اور اب دیوبند میں پر جو خرچ ہو رہا تھا اس کا ایک تہائی بمبئی سے آنا شروع ہو گیا. جب ست سال تقریب ہو رہی تھی اور دیوبند کے پنڈال کے لیے ایک بہت بڑے خیمے کی ضرورت تھی, دہلی کے ٹینڈر ہاؤس میں 50 لاکھ روپے مانگے, کیونکہ وہ کئی ہفتے کئی مہینے لگنے والا تھا, بہت بڑی زمین تھی, کئی 100 ایکڑ میں جلسہ تھا ست سال تقریب. تو قاری طیب صاحب نے اخبار میں دے دیا کہ دارالعلوم کے ست سالہ تقریبات کے لیے میدان کو بھرنے کے لیے ایک ٹینٹ چاہیے, اور دہلی کے ٹینڈر ہاؤس نے ہم سے 50 لاکھ روپے مانگے. تو اگلے دن اخبار میں بمبئی کے ایک ٹینٹ نے اعلان شائع کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے ست سالہ تقریب کے لیے جتنا ٹینٹ چاہیے وہ سب میری طرف سے ہوگا, اور اس نے جو 100 ٹینڈر ہاؤس بک کرائے ان میں سے ایک دہلی والے بھی تھا, اس کو بھی بک کیا کہ آپ بھی بکیں, سیدھے جائے وہاں ٹینٹ لگائے. غور کرے آپ ذرا, تو یہ قاری صاحب کی تقریر اور جوہر خطابت کی برکت. اور جب حضرت قاری صاحب دارالعلوم دیوبند سے علیحدہ ہوئے نہ گفتگو حالات کی وجہ سے, تو بمبئی کے مسلمانوں نے ایک دارالعلوم بنا کر کے دیا, اور آج بھی وقف دارالعلوم کا سارا خرچہ بمبئی کے مسلمان کر رہے ہیں. خطابت کا جوہر دے گیا. اور اس وقت پورے ہندوستان میں جتنا اثر بمبئی میں ہے دیوبندیت کا کئی اور نہیں, کیونکہ قاری صاحب نے وہاں جوہر خطابت استعمال کی. تقریروں سے جو کام ہوتا ہے وہ تو تلواروں سے نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں ایک دفعہ ایک بڑا سیٹ آیا ہے, اور اس نے ہمارے علماء سے بنوری ٹاؤن میں گفتگو کی. پتہ اس طرح چلا کہ بڑی دیر لگی, درس میں کوئی استاد نہیں آیا. اس کے بعد مفتی صاحب بخاری میں آئے لیکن بہت غمگین تھے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بڑا سیٹ آیا ہے اور اس نے کئی کروڑ روپے اس مقصد کے لیے نکالے ہیں کہ لوگ بدتی ہو جائے, اور وہ آج ہم سے بات کرنے آئے تھے کہ آپ لوگ بھی صلاۃ السلام شروع کر لیں اور درگاہوں کی چادریں وغیرہ مان لیں تو میں آپ کے ادارے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے فرمایا ہمیں کوئی ضرورت نہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے خلاف دولت صرف ہو رہی ہے. میں نے اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک خصوصی ایکسپریس چلتی تھی یہاں اندرونی سندھ میں, اس کا ایک باغ تھا, اس میں اس کا مکان تھا اور اس میں وہ رہتا تھا. تو میں نے بھی اسی ڈبے کا ٹکٹ لے لیا, مدرسے سے چھٹی لے گی اور جا کے وہاں بیٹھ گیا. جب ٹرین روانہ ہو گیا اس کے ساتھ تو اپنے نوکر ووکر بھی تھے, تو مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا میں طالب علم ہوں. کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آل سنت کے مدرسے. آل سنت اگر بنوری ٹاؤن نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہنے لگا اچھا, یہ تو بڑی خوشی ہوئی میں بھی گیا تھا آج کچھ علماء کو میں نے دعوت دی ہے وہ. جب اس نے اپنی بات پوری کی تو میں نے کہا میری ایک گزارش ہے وہ یہ کہ میں 8 منٹ بات کروں گا اور اس کے درمیان میں آپ بولیں گے نہیں, اور 8 منٹ کے بعد پھر آپ 20 منٹ بولیں گے اور میں خاموش رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 8 منٹ میں توحید کا عقیدہ اور پیغمبر کی سنت بیان کی کہ مسلمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں. اسلام اور مسلمان یہ ڈکوسلوں کا نام نہیں ہے, حکایات کاذبہ کا, یہ ایک نصوص قطعیہ یقینیہ اور درست قائل اور منور اعمال کا نام ہے. اور عقائد وہ ہے جو کتاب و سنت سے بنتے ہیں, اور اعمال وہ جو پیغمبر کے طریق کے مطابق. کہ میری بات پوری ہو گئی, مجھ سے کہا آپ اور بیان کریں. میں نے 10-15 منٹ کہنے لگا آپ اور بیان کریں. آگے ایک اسٹیشن آیا, میں وہاں اترنے لگا تو مجھے کہتے ہیں آپ اتر تو رہے ہیں لیکن مجھ سے ایک وعدہ کریں, آپ کی چھٹیاں کب ہوں گی؟ اتفاق سے چھٹیاں قریب. کہنے لگا آپ ایک ہفتہ میرے گھر قیام کریں گے, میری پوری قوم ہے اور سب ہم اسی عقائد میں مبتلا ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا میرا ایک شرط ہے کہ میں جمعہ نہیں پڑھوں گا. کہنے لگا یہ کیوں؟ میں نے کہا دیہات میں جمعے کے میں قائل نہیں ہوں. اچھا, میں نے کہا. کہنے لگے شہر میں پھر آپ جس کا گھر جہاں چاہیں گے وہاں پڑھ لیں. میں نے کہا اس وقت دیکھیں. میں مقرر تاریخ پر گیا, ٹرین میں بیٹھ کے وہاں اتر گیا. اس نے لوگ بھیجے تھے, لے گئے مجھے وہاں. اس نے پردے لگوائے, خواتین کی بڑی دنیا کی. میں نے درس ورس دیے, چاروں طرف سے بدعتی مولوی وہاں جمع ہو گئے. لیکن وہ بہت بڑا وڈیرا تھا, سر برابر آدمی تھا, اور اس نے کہا کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور عطا فرمایا اور ہم مرنے سے پہلے پہلے دوزخ سے بچ لے. بالکل اب بھی وہ ہے, تراسے اور پکا ہے کہ پوچھ سکتے. جس وقت میرے واپسی کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے اتنی توحید بیان کی, اگر میں نے کہا کہ نہیں تو یہ کہا کہ یہ مشکل ہے. حالانکہ کبھی زندگی میں اونٹ نے گدھے بھی بیٹھا نہیں. میں نے کہا ہاں بالکل. میں نے کہا آپ توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہمت دے گا. اس نے کہا اگر آپ اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اور بیٹھے آپ. اور کھانا زور کا کھائے, 1:30 بجے کے قریب کا وقت تھا ٹرین کا وہاں آنے کا. اس نے 1 بجے کے قریب کھانا لگایا, 1:30 بجے گیا. میں نے کہا چلنا نہیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں. میں نے کہا خدائے توحید ماننے کے بعد ہی بیوقوف ہے, تو دماغ خراب. ٹرین آیا, ٹرین ٹرین کی آوازیں آ رہی تھی, اور اس کے بعد وہ روانہ. مجھے کہا نہیں آپ پرواہ نہ کریں. اس کے بعد چائے وائے آئی, سب کچھ تحفے تحائف اس نے پیش کی. جب 1:45 ہو گئے تو اپنے نوکر کو بلایا, کہا کہ وہ بھوری اونٹنی جو ہے اس کو سجا. اس نے اس کے اوپر زین ڈالا. اس نے کہا بالکل تیار ہے. کہا مفتی صاحب کو بٹھائے اور 2 اسٹیشن چھوڑ کر کے 3rd اسٹیشن پر آپ ٹکٹ خرید لیں اور ان کو بٹھائے. میں نے دل میں سوچا کہ یہ اور پاگل سے واسطہ پڑ گئی. ہم اس اسٹیشن سے رہ گئے, دوسرے سے اس نے کہا نہیں 2 اسٹیشن چھوڑ. اس وقت اس نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی شہر سے باہر نکلی. تو آپ یقین کر لیں, ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فضا میں جا رہی ہے, اتنی تیز چل رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی پہلی سواری ہے تو آپ زمین کو نہ دیکھیں. شہر میں ٹرین تو یوں جا رہی ہے, اس طرح ٹرین تو بہت زیادہ دیر لگا تھی, اس طرح وہ تو طریقہ ہوتا ہے پٹلی کا. اونٹنی جو ہے وہ وتر پہ چل پڑی, بالکل درمیان کھیتوں کے. 15 منٹ کے بعد ایک اسٹیشن آیا. اس نے کہا یہ اسی اسٹیشن کا کہا ہے. 2 اسٹیشن 3 رہ گئے. میں نے کہا ٹرین گزر گئی. کہ ٹرین کہاں آ سکتا ہے؟ ٹرین تو اب بعد جائے. ٹرین تو ہمارے سامنے چل پڑی. انہوں نے کہا نہیں. اس نے وہاں مجھے بٹھایا. اونٹنی کو میں نے دیکھا اس کے نیچے زین کے پاس پسینے ٹپک رہے.
سبحان اللہ. مجھے بٹھایا, بٹھانے کے بعد مجھے کہا آپ کو لیے بوتل لاؤ. میں نے کہا نہیں. ٹکٹ خرید کے لے آئے, میرے ساتھ بیٹھا رہا. پانچ چھ منٹ جب گزر گئے تو ٹرین آ گئی. اساتذہ نے اور مدرسے کو 15 لاکھ روپے کا وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ اب آپ کے مشورے سے مسجدیں بنواؤں گا, مدرسے تعمیر کرواؤں گا. تو بعض تقریریں بڑی عجیب ہوتی ہیں. نیو کراچی میں ایک زمانے میں بدعتیوں کا بڑا ایک بہت بڑے بدعتی سے ان کا معاہدہ ہو گیا تھا, لیکن این ٹائم پر پیسوں کا اختلاف ہوا, وہ نہیں آیا. کہ میں نے کہا میں حضرت کی خدمت میں گیا, نمازیں تو پڑی, سامنے ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا حضرت میں ایک طالب علم ہوں بنو ٹاؤن کا,
اور وہاں نیو کراچی میں امامت کرتا ہوں,
کچھ کوشش کرتا ہوں اپنے مسلک کے لیے. اب وہاں ایسا ایک جلسہ
بن چکا تھا اور اس میں آپ کی ضرورت,
لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, ٹیکسی لے کے آیا.
تو حضرت نے کہا آئے افسوس, ہمیں ویسے بدنام کیا گیا,
ہم تو ٹیکسی نہیں بس میں بھی سفر کر سکتے.
بس یہ کہتے ہی حضرت نے کہا کب؟ میں نے کہا ابھی.
تو کہنے لگے اللہ میری امداد فرما.
طبیعت نہیں تھی, نہیں تھی.
ایک دم اٹھے اور رومال کندھے پہ ڈالا اور گھر گئے اور کپڑے بدل کے باہر آ کے گئے.
جس جگہ حضرت کی تقریر ہوئی الحمدللہ
6 مہینے میں 9 مساجد وہاں توحید و سنت کی ہو چکی.
یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں غیرت نہیں ہے, بعد میں معاہدے اور سودا بازیاں کر کے دیکھ لیں. اور 1.5 سال میں نیو کراچی کے اندر میں نے 28 مساجد میں توحید و سنت کا جھنڈا لہرایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس مرکز میں میں بیٹھا ہوں وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. تقریر تو ایک کمال ہے, بشرطے کہ توحید و سنت کی اور ڈکوسلوں کی نہ ہو. یجادلونک فی الحق, یہ جھگڑتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں. بعد ما تبینا, بعد اس کے واضح ہو گیا کہ حق آپ ہے. کانما یساقون الی الموت, گویا کہ ان کو ہانکایا جاتا ہے موت کی طرف. وہم ینظرون, اور یہ دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت سے بعض حضرات تھے کہ انہوں نے کہا جب حالات صحیح نہیں ہے, ہم لڑنے نہیں آئے تو نکلو یہاں سے. اللہ نے فرمایا نا وہی یعدکم اللہ احد الطائفتین, جس وقت وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا, انہا لکم, کہ یہ تمہیں ملے گا.
دو گروہ مشرکین کے ہیں, ایک قافلہ ہے, اس پر حملہ کرو
تو آرام سے لوٹ لو اسے,
اور دوسرا گروہ ابو جہل کا ہے, وہ آ رہا ہے یا انتظار کر لو. تو صحابہ اتنے غیرتی تھے, انہوں نے کہا اس کا انتظار کرتے ان کو آنے دو, جو اتنے غرور سے نکلا اس کی پٹائی لگا دے. ایمان میں کیا جرت پیدا کی.
وَتَوَدُّونَ, اور تم چاہتے تھے, اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ,
کہ یہ بغیر کانٹے والا تم کو مل جائے. ایسے حضرات نے بھی خواہش کی.
وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ثابت کرے حق اپنے کلموں کے زور سے, کلمات کے زور سے. سبحان اللہ, ایسے کلمات ہو سکتے ہیں کہ انسان ہر جگہ غالب و منصور.
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی.
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ,
تاکہ پکا کر دے حق اور ڈسمس کرے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگر اس کو نہ چاہے جرائم پیشہ لوگ.
اب بدر کا ماحول بن گیا,
مشرکین آ کے ٹھہر گئے اور اس طرف قافلہ نیچے ہیں. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ,
اور درمیان میں مسلمان بالکل نرغے میں ہیں,
اور جو پانی کی جگہ تھی وہ مشرکین نے قبضہ کی.
صحابہ کو پیاس بھی لگی ہے, بہت ساروں کو نہانے کی بھی ضرورت ہے, پانی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی, جہاں مشرکین ٹھہرے تھے وہ جگہ تو دلدل ہو گئی,
وہ دھنسنے لگے, اور جہاں صحابہ کرام ٹھہرے تھے وہاں صاف پانی رک گیا.
انہوں نے پیا، مویشیوں کو پلایا، نہائے.
انسان جب صاف ستھرا ہو، پاک ہو، تو اس کے دل میں طاقت ہوتی ہے.
جب یہ میلا کچیلا ہو اور گندا ہو تو اس خود بخود بزدلی آ جاتی ہے.
استغیثون ربکم،
یاد کرنے کا ہے جب تم فریاد کر رہے تھے رب کے سامنے.
الاستغاثہ،
اگر اس کا مصدر غیث آ جائے تو یہ بارش کے معنی میں، اور اگر اس کا مصدر غوث آ جائے تو یہ امداد کے معنی میں، دونوں آ سکتے ہیں. استغاثہ کے معنی ہے طلب الغیث، غیث کہتے ہیں بارش کو. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. اس لیے الغوث هو اللہ،
فریاد رس صرف اللہ ہے، مخلوق غوث نہیں ہو سکتی.
استغیثون ربکم،
صیغہ ایسا لایا گیا جس سے دونوں معنی حاصل ہو.
صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی، وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اور امداد کی ضرورت ہے ہی، دونوں طرف مشرکین آ کے پھیرے ہیں.
فاستجاب لکم ربکم، فاستجاب لکم، دعا قبول کی تمہاری. انی ممدکم، کہ بے شک میں امداد کروں گا تمہاری. بالف من الملائکہ،
ہزار بر فرشتے بیچ کر. مردفین، پیدر پہ.
مشرکین 1000 آئے تھے، فرمایا 1000 فرشتے تیار ہیں.
اما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بھیجے اس کو اللہ نے مگر خوشخبری کے لیے.
ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مضبوط رہے اس سے تمہارے دل.
میں نے سورت بقرہ کے اندر کہا تھا، آل عمران میں،
کہ شیخ کو چاہیے کہ اپنے مرید کے ساتھ، اور استاد کو چاہیے کہ شاگرد کے ساتھ، اور بادشاہ کو چاہیے کہ قوم کے ساتھ اسباب کا معاملہ کرے، ہر وقت توکل کا معاملہ نہ کرے.
وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہوتی امداد مگر اللہ کے ہاں سے.
اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں.
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ،
جس وقت ڈھانک لیے تم کو اونگ.
اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ مسلط کی، این غذا کے دوران صحابہ اونگ رہ گئے.
یہ اونگ عجیب ہے، اس میں صحابہ کی تکاوت دور ہو گئی،
وہ جو پریشانی مزاج پر تھی وہ ہٹ گئی،
اور نئے سرے سے تازہ دم ہو گئے. اور اونگ کیا تھی؟ حقیقت میں نصرت کی بارش،
خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت اونگ کی شکل میں پہنچ گئی.
امنتم من ہو، یہ اطمینان تھا اس کی طرف سے. وینزل علیکم من السماء ماء، میں نے بتایا تھا نا کہ استغاثہ میں دونوں باتیں ہیں،
تو ایک تو امداد آ گئی اور دوسری بارش آ گئی. ایسی دعا فرمائی.
اور اتارتے ہیں تم پر آسمان سے پانی، لیے تو ہرکم بھی، کہ پاک کر دے تم کو اس سے. ویذہبان کم رجز الشیطان، اور دور کر دے تم سے خیالات شیطان کے،
کہ جب ہم آئے لڑنے کے لیے نہیں تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہماری کشائش نہیں، تو ضرورت کیا تھی یہ خیالات.
وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مرہم رکھے تمہارے دلوں پر. ربط القلب کے معنی ہیں دلوں کو مضبوط کرنا.
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے اس سے تمہارے قدم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اللہم ان تہلک ہذہ الحساب لم تعبد،
خدایا مٹھی بھر صحابہ کو لے کے آیا ہوں، اگر آپ نے ان کی امداد نہیں فرمائی
اور یہ آج مارے گئے تو پھر تو کوئی عبادت گزار نہیں آئے گا.
ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بس آپ نے اللہ کو بہت قسمیں دی اور خوب یاد دہانی کی، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی.
اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جس وقت حکم دے رہا تھا تیرے رب فرشتوں کو.
انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں.
فرشتے بھی تب لڑ سکتے ہیں جب خدا ساتھ ہو، جب خدا ساتھ ہو پھر تبلیغی بھی لڑ پڑتے ہیں.
فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس مضبوط کرو مسلمانوں کو.
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ،
ابھی ڈالتا ہوں کافروں کے دلوں میں رعب.
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ،
پس مارو ان کو گدی کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو ان کا بند بند،
ہر ہر کورا. چنانچہ مشرکین جو مارے گئے تھے، عجیب بات یہ تھی کہ ان کے بند کھل گئے تھے، بند، حالانکہ یہ بہت مشکل سے کھلتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ملائک نے ان کو ضرب لگائی.
اس غذا میں جو فرشتے آئے ہیں، صحیح قول کے مطابق سب کی پیلی پگڑیاں تھیں، پیلی پیلی زر، مولانا فضل الرحمان سے والی.
اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مشرک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، ہماری تلوار چلنے سے پہلے اس کی گردن نیچے جا چکی ہوتی،
فرشتہ مار چکا ہوتا. اللہ نے ملائک کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر چند سو صحابہ کے ساتھ اکیلے کھڑے ہیں اور ان کی امداد کر لو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ مشرکوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, جو کوئی خلاف کرے اللہ اس کے رسول کا, فإن اللہ شدید العقاب, بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے. ذالکم فذوقوہ, یہ سزا چکھو تم اے مشرکو. وان للکافرین عذاب النار, اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب وہ پہلا عقبہ شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کو جنگی ہدایات. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جس وقت تم ملتے ہو کافروں سے میدان جنگ میں, زحفا مجبیر, زحفا مجاہد اور کافر جو آپس میں گتھم گتھ ہوتے ہیں, فلا تولوہم الادبار, بس پھیرنا نہیں ان کی طرف پیٹھ. سبحان اللہ. ومن یولہم یومئذ دبرہ, اور جو کوئی پھیرے گا ان کی طرف اس دن پیٹھ, سوائے اس شخص کے, الا متحرفا لقتال, مگر وہ جو بدلنے والا ہو پینترا جنگ کے لیے, او متحیزا الی فئت, یا جا ملنے والا ہو اپنے فوج سے. اگر یہ دونوں عذر نہیں ہے اور کسی نے پیٹ پھیرا, فقد باء بغضب من اللہ, بس وہ مستحق ہوگا اللہ کے غصے کا, ومأواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وبئس المصیر, اور کیا ناکارہ بازگشت ہے. استثناء کا جواب دیں, فقد باء بغضب من اللہ, جو ان کی طرف پیٹ پھیرے گا وہ خدا کے غضب اور جہنم کا سزاوار ہوگا. اور الا متحرفن, یہ مستثنا ہے اس سے کہ یہ صورت افواہ ہے. ہاں اگر کوئی شخص میدان سے اس لیے بھاگا, فرہ ثم کرہ, جنگ کا اصول ہے, کامیاب سپاہی بھاگ جاتا ہے, یا وہ بھاگ جاتا ہے تو دشمن میں ڈر ہو جاتا ہے کہ چلو ختم ہو گیا, بے فکر ہو گیا, پیچھے سے آپ درد مارا ہوتا. کا فرہ ثم کرہ, حضرت علی کو کرار کہتے ہیں نا, حضرت علی اس میں بہت ماہر تھے کہ جہاں اس نے دیکھا کہ مشرکین زیادہ ہیں اور مقابلہ مشکل ہے, تو حضرت علی نکل جاتے ہیں سب سے, لیکن پھر جب دوبارہ آتے تھے تو پورے قطار کو گرا دیتے تھے, اس لیے کرار کہلائے. فرہ ثم کرہ, الا متحرفا لقتال, مگر وہ جو پینترا بدلنے والا ہو جنگ کے لیے, جنگ کے مختلف پینترے ہوتے ہیں, او متحیزا الی فئت, یا جا ملنے والا ہو اپنے لوگوں سے. تو جو لوگ جہاد سے کسی تنظیم میں جا کے ملے تاکہ وہ تنظیم مضبوط ہو, یہ بگوڑا نہیں ہے. بگوڑے وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں مجاہدین کی امداد نہیں, افغانی جو وہاں سے چھوڑ کے آئے انہوں نے یہاں سے دولت بھیجی, دنیا بھیجی, ہندوستان کے لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ جہاد کو چلا رہے ہیں. فلم تقتلوہم, بس تم نہیں قتل کر رہے تھے ان کو, ولکن اللہ قتلہم, لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت, اور آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکر جب پھینک رہے تھے, ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکی. اشارہ ہے کہ تمہارے قتل سے وہ بھاگ نہیں سکتے, تم تو کم تھے. اور حضرت آپ نے جو ریت دم کر کے دونوں موقعوں پر, بدر میں بھی اور ہجرت دونوں میں, اور وہ ریت تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچی اور وہ اندھے ہو گئے, یہ حضرت آپ نے نہیں, یہ تو میری قدرت ہے. ہاں فعل آپ کا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اور تاکہ آزمائے وہ مسلمانوں کو اپنے پاس سے بہترین آزمائش کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. ذَلِكُمْ, یہ تمہارا کارنامہ ضرور ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ, اور اللہ روسیا کرنے والے ہیں کافر کی چال بازی کو. ان تک تفتی ہو, اگر تم فتح مانگتے تھے. حاتم نے عبداللہ ابن ثعلبہ سے نقل کیا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ فتح کی دعائیں اپنے لیے کرتے تھے, مسلمان اپنے لیے کرتے تھے. ان تک تفتی ہو, اگر حاتم کے قول کے مطابق فتح مانگنے والے مشرکین ہیں تو وہ اس طرح کہ انہوں نے دعا یہ کی کہ جو حق پر ہے اس کو فتح ہو, تو فقد جاءکم الفتح,
لو فتح اسلام کی آ گئی، آئندہ کے لیے لڑنا نہیں، توبہ کر لو.
اور اگر مسلمانوں نے کہا کہ خدایا ہماری امداد فرما تو لیجیے، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آئے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا، اس سے پہلی تفسیر کی تائید ہوئی، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے دوبارہ شرارت کی، نعود، ہم دوبارہ امداد کر لیں گے مسلمانوں کی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز کام نہیں آئے گی تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ بہت زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا عقبہ، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہاں مانو اللہ اس کے رسول کو، ولا تولوا عنہ، منہ نہ موڑو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین، مت بنو ان لوگوں جیسے، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا يسمعون، وہ سنتے نہیں تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان. اس یا ایھا الذین آمنوا کا مقصد مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، بطاعت اللہ و رسولی، کہ جہاد تب لڑا جاتا ہے جب آدمی میں ایمان پورا ہو. جس قوم کا ایمان و عمل شریعت کے مطابق ہے، اللہ نے ان کو پورے جہان کو جکایا کہ نصرت امداد آ گئی. ان شر الدواب عند اللہ، بدترین ڈنگروں میں سے بدترین جانور، بھائی بدترین تو خنزیر ہے، بدترین تو گدھا ہے، کتا ہے. ثلاثۃ لا یذکرون اللہ، مولانا خلیل احمد نے غزل میں ایک جگہ لکھا ہے، یہ تین بالکل ذکر نہیں کر سکتے، خنزیر، کتا اور گدھا. بقیہ تمام حلال اور حرام جانور کسی نہ کسی عنوان سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو اگر کتے کی مثال تو پہلے گزری آراف میں، مسلو کا مسل، اگر گدے کی مثال ہے تو سورت جمعہ میں آ رہا ہے، مسل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشرک اور بدعتی کو قرآن کے اندر شر و دواب کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. ان شر الدواب، بے شک بدترین ڈنگروں میں سے. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ بنو عبد الدار کا ایک قبیلہ تھا جو بہت مقابلہ کرتا تھا مسلمانوں کا، وہ مراد ہے، لیکن تفسیر عام ہے. ہر وہ دشمن جو دین کے مقابلے میں، الصم البکم، بہرے گونگے، قرآن سن نہیں سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے. الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل ہی نہیں ہے، عقل ہے استعمال نہیں آتا. ولو علم اللہ فیہم خیرن، اگر جان لیتا اللہ ان میں بھلا، یعنی اللہ تو تب جانتا نا کہ ان میں کوئی خیر ہوتی، خیر ہے ہی نہیں، لاسماہم، تو ضرور ان کو سنا دیتا. ولو اسماہم، اگر سنا بھی دیتا، لتولوا، یہ منہ موڑ لیتے. وہم مورزون، اور یہ ہے ہی منہ موڑنے والے. تو تیسرا قبا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کو، اذا دعاکم، جب تمہیں آواز دے، لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو. تمہاری زندگی اور فتح اس میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو. بخاری شریف میں ہے، حضرت سعید ابن ابی معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. نماز کے بعد وہ آئے، کہا کہ میں نماز میں تھا. فرمایا تم نے آیت نہیں سنی. اللہ فرماتے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں آواز دے تم آواز دو. مطلب یہ کہ نماز کے اندر بھی پیغمبر کو آواز دینا جائے، یہ خصوصی مقام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعلمو، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان میں. وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. آیت متشابہات میں سے حدیث شریف میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلوب بنی آدم جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہے، اللہ انگلیوں سے پاک منزہ ہے، مراد قدرت ہے. واتقوا فتنة، بچو اس فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, جو نہیں پہنچیں گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا صرف تم میں سے. ایسا فتنہ کہ صرف ظالم نہیں مظلوم بھی ڈوبے گا. وعلموا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. تبلیغ کے آداب میں مولانا منظور نعمانی مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی کام شروع کرنے سے پہلے جب بھی سوتے تھے تو یہ آیت خواب میں سنتے تھے کہ کوئی پڑھ رہا ہے, واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, اس فتنے سے بچو کہ اس کے لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے, اچھے بھلے لوگ بھی آ جائیں گے. تو حضرت نے علماء سے جب مشورہ کیا تو فرمایا کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو اور عذاب آ جائے تو سب ملیا میٹ ہو جاتے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, وَاذْكُرُوا, یاد کرو, اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب کہ تم تھے تھوڑے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, کمزور تھے زمین میں, تَخَافُونَ, ڈرتے تھے, اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, کہ اوچک نہ لے تم کو لوگ, ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. فَآوَاكُمْ, ٹھکانہ دیا تم کو, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, مضبوط کیا تم کو اپنی مدد سے, ورزقتکم من الطیبات, اور روزی دی تم کو صاف ستھری چیزیں, لعلکم تشکرون, تمہیں شکر کرنا چاہیے. چوتھا خطاب, یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, لا تخونوا اللہ والرسول, خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول سے. خیانت اس کو کہتے ہیں کہ امانت جہاں صرف کرنا ہے وہاں نہ کریں. وتخونوا اماناتکم, اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں, عطف اسی پہ ہے. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, یعنی جہاد کے لیے دیانتدار دستہ چاہیے. وعلموا, جان لو, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال اولاد آزمائش ہے. وان اللہ عنده اجر عظیم, اور اللہ کے ہاں اجر بڑا ہے. پانچواں خطاب, یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمان, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے, یجعل لکم فرقانا, دے دے گا تم کو حق و باطل کے درمیان تمیز, یعنی صلاحیت. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, آیت میں خوشخبری ہے کہ تقوی کے نتیجے میں حق و باطل کا امتیاز آسان ہو جائے گا. آپ نے عجیب بات دیکھی ہوگی کہ ہمارے جو بھائی دور ہیں دین سے, وہ روزانہ, مولوی صاحب مجھے ایک اشکال ہے, مجھے ذرا ایک بات پوچھنی, روزانہ پریشان. اور جو طلباء صبح و شام تک ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں ان کو اشکال کوئی نہیں, حالانکہ اشکال ان کو ہونے چاہیے تو سارا دن دین سنتے ہیں, ہر مسئلے میں اشکال ہو سکتے, ان کو نہیں ہوتا. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے عجیب مثال دی, فرمایا آدمی جب دور ہو تو پرائیت ہوتی ہے, غیریت, اور جب قریب آ جاتا ہے تو تمام وساوس ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی سے آپ ناراض ہیں تو کتنی باتیں بناتے ہیں, لیکن جب سن لے کر لیتے ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بس چھوڑو, پھر کوئی وہ بری بات دہرائے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی چھوڑو اس بات کو. تو قرب سے علم حاصل ہوتا ہے, معرفت, اور بہت سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے. وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جس وقت سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف کافر لوگ, لیثبتوا کا, کہ آپ کو گرفتار کر لے, او یقتلوا کا, یا مار ڈالے, او یخرجوا کا, یا نکالے یہاں سے. یہ وہاں جو دارالنجم میں اعلی حضرت آئے تھے. ویمکرون, اور یہ سازشیں کر رہے تھے. ویمکر اللہ, اور اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. میں نے پہلے ومکروا ومکر اللہ پر کہا تھا کہ مکر کے معنی ہیں لغت میں التدبیر الخفی. تو تدبیر خفی جب ہمارے خلاف کوئی کرے تو وہ سازش ہے نا, لیکن اگر ہم ان کے لیے کریں تو یہ تدبیر ہے ان سے بچنے کی. تو اس لیے مکر کی نسبت مخلوق کے لیے بمانے سازش, اور اللہ کی طرف بمانے تدبیر و حکمت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں, قالوا, کہتے ہیں, قد سمعنا, ہم نے سن لی, لو نشاء, اگر ہم چاہیں, لقلنا مثل هذا, ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کام. نظر ابن حارث وغیرہ نے کہا تھا کہ ہم بھی قرآن بنا سکتے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے مگر افسانے اگلوں کے. واذ قالوا, جس وقت کہنے لگے, اللہم ان کان ھذا هو الحق, اے پروردگار, اگر یہ برحق ہے میرے اندے کا تیرے پاس سے. کہتے ہیں جب بدر میں مشرکین جا رہے تھے, قافلہ نکل رہا تھا, ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, سب قافلے کو روکا ہے, بھائی کیا ہو رہا ہے. فوراً گیا کعبے کے غلاف پکڑے اور رویا, کہا خدایا اگر یہ پیغمبر پر حق ہے, فام تیرا علینا حجارت من السماء, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا, ابھی اتنا بے عذاب نہ لی, یا ہم کو عذاب دے دو دردناک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم سبا کے ایک شخص سے ملاقات کی تھی اور فرمایا کہ تم لوگوں میں غیرت نہیں تھی کہ عورت حکومت کر رہی تھی, بھلے کہ سبا بلکیس. تو سبا کے آدمی نے معاویہ کو کہا کہ تم لوگوں میں کوئی عقل تھی, ابو جہل بے وقوف کو دیکھو, کہنے تو یہ چاہیے تھا کہ خدایا اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مجھے ایمان دے, تو وہ کہہ رہے اگر یہ برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برس, تو بارش برس گئی, پٹ گیا, وہی سب سے پہلے وہی ڈھیر ہو گیا. فام کرا لینا حجارت من السماء ابھی اتنا بے عذاب علیم. لیکن اس میں امام راضی نے ایک اشکال کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ دعا نہیں کی تھی, وہ کعبے کو پکڑ کے کہا خدایا جیسے یہ گھر تیرا برحق ہے اور ہم اس گھر کے متولی ہیں, اس کو تو یہاں سے جانا پڑا ہے, تو ہمیں پتھروں کی بارش برسا. مطلب یہ کہ بارش برسا لیکن اس نبی پر ایمان لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, وہی ہوا جو انہوں نے مانگا. اور اصل بات مولانا اشرف علی صاحب نے مسائل السلوک میں لکھی, وہ فرماتے کہ دعا کے آداب اسلام میں ہیں, کفر میں نہیں ہے. الحمدللہ مومن کو دعا کا سلیقہ آتا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, نہیں ہے اللہ ایسے کہ عذاب دے ان کو اور آپ موجود ہو. سبحان اللہ, عذاب خداوندی کے لیے پہلی رکاوٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود, کہ حضرت کا جمال جمال آرا جب عالم ناسوت میں ہے تو عذاب نہیں. وما کان اللہ معذبہم, اور اللہ نہیں ہے کہ عذاب دے ان کو. وہم یستغفرون, اور یہ استغفار کر رہے ہو. نبی کے برابر کوئی چیز اگر ہے تو وہ استغفار ہے. اللہ اکبر, فرمایا یا تو آپ کی وجہ سے عذاب رکا ہے یا یہ استغفار کر رہے ہیں. امام بخاری نے التاریخ الکبیر قسم اول جلد ایک صفحہ 32 میں یہ روایت نقل کی, عن محمد ابن ابی ایوب عن ابی موسیٰ قال امانان کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت کے زمانے میں تو امن کے ذریعے دو تھے, رفع احدہما, ایک تو اٹھ گیا حضرت فوت ہو گئے, و بقی الاخر, دوسرا رہ گیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. سند یوں ہے, حدثنا محمد ابن یوسف عن وکی عن حرملۃ ابن قیس عن محمد ابن ایوب. بخاری التاریخ الکبیر جلد ایک قسم اول صفحہ 32, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, ان کو کیا ہوا کہ ان کو عذاب نہ دے اللہ. وہم یصدون عن المسجد الحرام, اور یہ مشرکین روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاءہ, اور یہ اہل ہی نہیں ہے اس کے, ان اولیاءہ نہیں ہے مسجد کے اہل, الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ. آیت سے واضح ہے کہ مسجد کی کمیٹیوں کے اندر دیندار ہونے چاہیے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. وما کان صلاتہم عند البیت, نتین کی نماز بیت اللہ کے سامنے, الا مقاعا, مگر سیٹیاں بجانا, و تسبیحاں تالیاں بجانا. تو یہ ان کی نماز تھی, کپڑے اتار کے رکھ لے, طواف کر کے سیٹیاں بجا رہے ہیں, اور اس کے بعد تالیاں بجا, چیئر چیئر چیئر, یہ انہوں نے وہیں سے سیکھا ہے. مقاعا, سیٹیاں بجانا, وہ تسبیحاں اور تالیاں بجانا. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ينفقون اموالہم, خرچ کرتے اپنا مال. لیسدوا عن سبیل اللہ, کے روکے اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا, خرچ کرے گے. ثم تکون علیہم حسرتن, پھر ہوگا یہی خرچہ ان پر افسوس, فائدہ کچھ نہیں. ثم یغلبون, پھر یہ مارے جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. آیت میں خوشخبری ہے کہ دین کے خلاف جتنے کام ہو رہے سب ناکام ہو جائے. والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, الی جہنم یحشرون, جہنم میں جمع ہوں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ علیحدہ کر دے اللہ ناپاکوں کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور کر دے بعض خبیثوں کو بعض سے، ملیں گے آپس میں سارے، فیرکمہ جمیعاً، اکٹھے کر دے گا سب کو، فیجعلہ فی جہنم، پر ڈال دے گا دوزخ میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تباہ ہیں، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ فرمائیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اگر یہ باز آ گئے تو معاف ہو جائے گا ان کا گزرا ہوا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر انہوں نے دوبارہ شرارت کی، فقد مضت سنت الاولین، بس تحقیق ثابت ہو چکی ہے، گزر چکی ہے خصلت اگلوں کی، اسی طرح سزا آئے گی جیسے گزرے ہوئے پہ آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، قتال کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے کفر کا فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور رہے دین اللہ کا خالص، فَإِنْ انتَهَوْا، اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ کارساز ہے تمہارے، نعم المولا ونعم النصیر، کیا خوب کارساز اور خوب مددگار ہے، الحمدللہ. من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور قرآن کے نزول کے وقت مشرکین چار قسم کے تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد اللہ الصالحین، اور چار فرقوں کا رد قرآن کر رہا ہے، یہود نصارہ مشرکین منافقین. قرآن کریم اللہ کی توحید اور وحدانیت اور العبادۃ المخلص للہ وحدہ کا اثبات کرتا ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ بیان الوہیت میں تھی اور بقرہ مسائل ثمانیہ میں تھی اور آل عمران رد شبہات نصارہ میں تھی اور سورۃ النساء حسن معاشرت کے لیے تھی اور مائدہ حل و حرمت کے بیان میں تھی اور انعام دائی کے لیے طریق تادیب میں اور آراف میں دائی کے لیے تسلی و تشفیہ اور انفال کے اندر جس قوم کو مسلسل دعوت دی گئی اور انہوں نے ٹھکرایا ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہے. چنانچہ سورۃ انفال میں پانچ اوصاف مومنین کے ذکر فرمائے اور چھ قاعدے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ جو مفید ہے اور معاون ہے جہاد کے لیے وہ بیان فرمائے کہ خیانت مت کرو، غنیمت کیسے رکھو گے، اطاعت کرو، ملک کیسے بچاؤ گے اگر تم خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فرمان برداری بجا لاؤ تاکہ ملک میں عدل قائم کر سکو. سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا قصہ اور اس کا وقوع تفصیل کے ساتھ آیا. کسی بھی غزہ کے بعد دو مسئلے درپیش ہوتے ہیں، اگر مجاہدین کو فتح ملی تو کیا ہوگا، تو غنائم کی تقسیم بقاعدہ شرعیہ ہو تاکہ آپس میں نہ لڑے، اور اگر شکست ہو گئی تو کیا صورت حال ہوگی. اس فتح اور ریخ دونوں صورتوں کو یہاں انفال کے اندر فیصلہ کن بیان فرمایا ہے. سب سے اہم مسئلہ فتح البلاد کا ہے، کیونکہ اللہ نے اسلام کو تمام غزوات میں عزت و افتخار عطا کیا ہے اور ان کو نصرت اور فتح ملی ہے. شروع میں تو اتنا فرمایا کہ قل الانفال للہ وللرسول، آپ فرمائیے کہ انفال کا حقدار اللہ ہے اور اس نے پیغمبر کو اجازت دی ہے. اب اس کی تفصیل مزید ہے. وَعَلَمُوا جان لو انما غنمتم من شيء، بے شک جو تم غنیمت پاتے ہو کچھ بھی ہے. غنیمت کے اندر چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی بھی، مال و دولت بھی اور اناج بھی، انسان بھی اور حیوان بھی. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک اللہ کا ہوگا اس کا خمس، پانچواں. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور حضرت کے رشتہ داروں کے لیے، اور مسلمان یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے. یہ خمس جو بیت المال کے لیے لیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب دید پر ہے. آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اہل خانہ کے لیے سال بھر کا نفقہ روک لیتے تھے، بقیہ یتامیٰ مساکین و ابناء السبیل میں تقسیم کر دیتے، اور بقیہ جو چار اخماس ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جاتے تھے. للراجل سہم، جو پاپیادہ لڑا ہے دو حصے. وللفارس سہمان، ایک حصہ، اور جو گھوڑے کے ساتھ لڑا ہے شاہ سوار ہے اس کو دو حصے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یعنی مسلمان کو یہ تقسیم ماننی پڑے گی. وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. یوم الفرقان، دو ٹوک فیصلے کے دن. یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے، کیونکہ پہلے مارکے میں اللہ نے اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور اس کا روب و حیبت پورے عالم پر قائم فرمائی. تو جیسے قرآن دو ٹوک ہے اور اس کو فرقان کہتے ہیں، اس طرح بدر میں بھی دو ٹوک فیصلہ ہوا یوم الفرقان. یوم التقى الجمعان، جس دن کے آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. وما انزلنا علی عبدنا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس نصرت کا بیان ہے جو اللہ نے بدر میں بھیجی، یعنی غزوہ بدر میں میں نے جو امداد بھیجی تھی اپنے بندے کے ذریعے، اس کی وجہ سے تم کو غنائم مل گئے. واللہ علا کل شئن قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اذ انتم بالعدوت الدنیا، غزوہ بدر کا نقشہ، جس وقت تھے تم نچلے کنارے پر. وہم بالعدوت القصوی، اور وہ دور کے کنارے یعنی اوپر. والرکب اسفل منکم، مشرکین کا قافلہ تم سے نیچے تھا. تم قریب تھے، قافلہ نیچے تھا، اور مشرکین کی وہ جماعت جو ابو جہل کی سربراہی میں مکہ سے آئی وہ دور یعنی بالائی حصے میں، تو مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے. ولو تواعدتم، اور اگر تم وعدے وغیرہ کرتے. لاختلفتم فی المیعاد، اختلاف کر لیتے اس کے انعقاد میں. فرمایا کہ بغیر وعدے اور پروگرام کے یہ جنگ اس لیے پیش آئی تاکہ تم کو خالص خدا تعالی کی قدرت و نصرت پر ایمان رہے. اگر پہلے سے تاریخ طے ہوتی، شرائط لگتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یا تم تیار نہ ہوتے یا وہ نہ ہوتے. ولیکن لیقضی اللہ امرن، لیکن اللہ نے کرنا تھا ایک فیصلہ. کان مفولا، جو ہو کے رہنے والا تھا. لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے. ویحیا من حیا، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے عن بینہ دلیل سے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ مسلمان جس بے سر و سامانی میں ہیں غنیمت اور نصرت دوں گا، اور کفار کا لشکر جس قدر مسلح ہے اور طاقتور ہے اس کو زیر کر کے دکھاؤں گا. خدا تعالی کی اس قدرت اور نصرت کا منظر دیکھ کر جو لوگ سیدھے نہیں ہوئے اور ایمان نہیں لائے لیہلک من ہلک عن بینہ، وہ ہلاک ہو گئے لیکن ان کے خلاف دلیل قائم ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی یہ نصرت اور امداد دیکھی صحابہ کرام نے، وہ آئندہ کے لیے ایسے ہوئے جیسے زندہ تابندہ، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيَّنَا. حضرت اقدس امام الاصل مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد کو جو خط لکھا ہے اس میں دلائل کے بعد یہ لکھا ہے لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيَّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيَّنَا، تاکہ ان دلائل کے بعد بھی اگر تم توبہ نہ کرو تو اتمام حجت ہوگا، اور جو بھی ان دلائل کو سنے گا وہ کبھی بھی مرزائیت و قادیانیت پر نہیں رہ سکتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والے. مفسرین لکھتے ہیں سمیعٌ بِأَقْوَالِكُمْ وَعَلِيمٌ بِأَحْوَالِكُمْ، تم جو فریاد کر رہے تھے اللہ سن رہے تھے، اور تم جس حالت زار میں تھے اللہ دیکھ رہے تھے، یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے پورے حال کے مطابق اپنی امداد بھیجی. اِذْ یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِكَ قَلِیلًا، جس وقت دکھا دیے اللہ نے آپ کے خواب میں تھوڑے. مسلمانوں کو یہ خواب آیا کہ مشرکین بالکل تھوڑے تھے، کیا مطلب ہے؟ مسلمان دلیر ہو گئے. ان کا وہ لشکر جرار جو تھا وہ مسلمانوں کو چند افراد نظر آئے. اور یہ قاعدہ ہے کہ میدان جنگ میں مخالف کی قوت کا بیان نہیں کرنا ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ دکھا دیتا آپ کو وہ بہت سارے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ہمت ہار لیتے. فشل کے معنی بزدلی، ہمت ہارنا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم لڑ پڑتے آپس کے معاملے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بال بال بچایا. میدان جنگ میں سب سے اہم مرحلہ یہ کہ مجاہدین کا یکا رہے. اگر مجاہدین میں دو ہی پیدا ہو گئی تو جنگ مشکل ہو جائے گا. حضرت اقدس سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ امیر تھے، اور مولانا شاہ اسماعیل ان کے کمانڈر ان چیف تھے. سکھوں کے خلاف صوبہ سرحد کے اندر تابڑ توڑ حملے انہوں نے کیے، اور اللہ نے ان کو فتح دی. پشاور میں ان کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. بدقسمتی یہاں پیش آئی کہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ میں بعض مسائل کے اندر تفرق پایا جاتا تھا. مثلا کسی کسی دن وہ رفع دین بھی کر لے گئے، اور بھی کچھ کام کرتے ہوں گے. سید احمد شہید نے بہت منع کیا کہ تم شاہ عبدالعزیز و شاہ ولی اللہ سے بڑے عالم نہیں ہو، رہنے دو. لیکن وہ کہتے ہیں حضرت کیا کروں، مجھے آپ کی بات سے اطمینان نہیں. تو سید صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جہاد شکست میں بدل جائے گا. صوبہ سرحد کے لوگ ٹھیٹھ قسم کے حنفی ہیں، وہ کبھی بھی اس پہ درازادی کو برداشت نہیں کرے. وہ شاہ اسماعیل کا مقصد کسی درجے میں احیاء سنت یا اتباع الآثار تھا، لیکن اس قسم کا تعامل میدان جہاد کے سراسر منافی تھا. چنانچہ وہی بات آہستہ آہستہ سلکتی رہی. مجاہدین کی مثال جب تک فتح پوری نہ ہو اس دلہن کی ہے جو نئی نئی وارد ہو. کذرائر الحسنائے قلن لوجہا حسدن و بغزن انہو لدمیم، اس پر اعتراض بہت مؤثر ہوتا ہے. وہ بات آہستہ آہستہ سلکتی رہی. جب بالاکوٹ کے مقام پر یہ حضرات پہنچے ہیں تو یہ مصرح موجود ہے کہ حضرت سید احمد سعید شاہ اور شاہ اسماعیل میں اختلاف.
بالکل
یہی موقع مل گیا ان بد باطن و بد ضمیروں کو جنہوں نے سکھوں کے ساتھ ساز باز اور لاہور سے دیول سنگھ کو لے آئے. وہ مشہور زمانہ بد ذات و بد نسل مظفر کشمیری اس بے حیا و بے شرم نے سکھوں سے بڑی بڑی رشوتیں لی اور ان کو کہا کہ اس وقت امیر میں اور کمانڈر ان چیف میں اختلاف ہو گیا اور ایک دوسرے کے مجاہدین میں بھی فرق آ گیا, طاقت بٹ گئی. تو ایک جمعے کو سید مولانا شاہ اسماعیل شہید ہوئے ہیں اور اگلے جمعے کو نماز کے دوران, نماز تو نہیں پڑھنے دی انہوں نے, تو سید صاحب شہید ہوئے ہیں. اور وہ لشکر جس کے لیے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے کوشش کی تھی اور فتوے دیے اور شاہ اسحاق نے اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اسے جوڑا تھا اور ان دو بہادروں نے پورے ہندوستان سے گزار کے وہاں لے آئے, وہ چند لمحوں میں تس نس ہو گئے. تو شہدو سے لے کر جہانگیرے تک روڈ کے دونوں طرف مجاہدین کی خبریں تھی, اس لیے یہ شہدو نہیں ہے, اصل میں شہیدوں ہیں. یہ دونوں طرف شاہ اسماعیل کے مجاہدین کی خبر ہے. اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اختلاف کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, ولیکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے بچایا, انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز و بید کو, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ, اور فی آئینکم قلیلا, تمہاری آنکھوں میں تھوڑے, وَيُقَلِّلُكُمْ فی آئینہم, اور تم تھوڑے دکھائے گئے مشرکوں کی آنکھوں میں. مسلمانوں کو تھوڑے نظر آئے تو ہمت بڑھ گئی نا, اور مشرکین کو تھوڑے نظر آئے تب تاکہ وہ بھاگے نہیں. لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ فیصلہ کرے اللہ اس کام کا جو ہو کے رہنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام. قاعدہ نمبر 6, المومد للقتال, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتاً, جب تم آمنے سامنے ہو دشمن کے, فثبتوا, پس جم جاؤ, واذکروا اللہ کثیراً, یہ اللہ کو یاد کرو بہت, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. مجاہد کے لیے عابد و زاہد و ذاکر ہونا ضروری ہے تاکہ خدا کی نصرت شامل حال رہے. واطیعوا اللہ ورسولہ, کہا مانو اللہ اس کے رسول کا, ولا تنازعوا, اختلاف مت کرو, فتفشلوا, بس بے ہمت ہو جاؤ گے, وہ تذہبری حکم, اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا. یہ محاورہ ہے, فلاں کی ہوا اکھڑ گئی یعنی فلاں شخص شکست کا گیا, ہوا اکھڑ جا گئی. واصبروا, اور جم کے رہو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا, مت بنو ان لوگوں جیسے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. بطر, اترانا, اکڑنا. ابو جہل جب قافلے کو لے کے آ رہا تھا جنگ کے لیے تو اس میں ناچنے والی عورتیں اور گانا گانے والی عورتیں بھی اور ڈول و سرنا بھی بج رہے تھے, اور وہ جگہ جگہ ناچ رہے تھے اور یہ ترانے گاتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ایسا کریں گے اور ایسا ماریں گے اور اس طرح ان کو ذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو تکبر غرور کسی کا پسند نہیں ہے. وَرِعَا النَّاس, اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے, وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روک رہے تھے اللہ کے راستے سے, واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں اس انتخاب میں جس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو ہر جماعت کے بڑے سے انٹرویو لیا گیا تھا. تو اسلام کی ایک ٹھیکیدار جماعت کے بانی سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ اگر تمہیں فتح ہوئی تو کیا کرو گے اور شکست ہوئی تو کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا شکست کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، سب لوگ ہمارے ہیں اور ہمارے لٹریچر کالجوں میں اسکولوں میں پہنچے ہیں اور وہی لڑکے آگے بڑھے، شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں. تو شکست ایسی ہو گئی کہ ترخم اور پشاور سے لے کے کراچی تک پوری جماعت کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. اب مفتی محمود سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ اگر تم فتح کرو گے تو کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا اسلامی نظام نافذ کرو. کہا شکست ہو جائے گی تو کیا کرو گے. کہا اللہ کے حضور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں یہ کہوں گا کہ باری تعالی. حضرت کے الفاظ ہیں، وہ اخبار میرے پاس محفوظ ہے، ملتان سے میں نے وہ اخبار لیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حضور التجا کروں گا کہ باری تعالی مجھ میں اتنی ہمتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جب آپ میری کاوشوں کو قبول نہیں فرماتے ہیں تو میرے جرائم اور گناہوں کو معاف فرما. تو جو کہتا تھا کہ ہماری شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ان کو شکست فاش ہو گئی. اور جس نے کہا کہ اگر ہم شکست کھائے تو معافی مانگیں گے خدا تعالی سے، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرنے کا ہے جب خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال. مشرکین کو شیطان نے بتایا کہ تم نے اب صحیح کام شروع کیا، شام سے آنے والا قافلہ بھی رک گیا اور تم بھی مکہ سے ان کے مارنے کے لیے نکلا ہے، اور ہونا یہی چاہیے تھا. اور وہ جو اعلی حضرت دار الندوہ میں آئے تھے نا ہری پگڑی باندھ کے، وہ اعلی حضرت اب پینٹ بدل پہن کے آئے ہوئے، کلاشنکوف گلے میں ڈالا ہے. اور ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں شاباش دیتا ہوں کہ تم نے پیغمبر اسلام اور ان کے لوگوں کو ختم کرنے کا صحیح تہیہ کیا ہے. وقالا، اور اس نے کہا لا غالب لکم الیوم من الناس، کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے تم پر آج لوگوں میں سے. وانی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ وہی ابلیس تھا دار الندوہ میں جو اعلی حضرت آیا تھا مشورے کے لیے اور رو رہا تھا آنسو سے، وہ اب بھی نظر آیا ہے. اللہ، چھ سو بارہ کے درمیان شہاب الدین غوری نے غورستان کے اندر خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے شہاب الدین غوری، شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن، و این مردود خدا پر تلی راج را زندہ بگیر، خدا من تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان. کہ اے شہاب الدین غوری دیر نہ کرنا اور ذرا جلدی آؤ اور اس ظالم اور خدا کے دشمن کو زندہ پکڑو، اور اللہ نے آپ کو ہندوستان کی حکومت دینے کا فیصلہ کیا ہے. شہاب الدین غوری نے غورستان میں خواب دیکھنے کے بعد علماء کا محضر بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. علماء نے کہا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومتیں بہت بڑی ہیں اور مضبوط ہیں، شاید مسلمان پریشان. تو شہاب الدین نے ہندوستان کے حالات جاننے کے لیے ایک وفد روانہ کیا کہ علی الفور جا کے مسلمانوں کی خیریت معلوم کر دیا. یہ وفد جب واپس آیا تو دربار کے اندر چیخ چیخ کے رویا اور کہا کہ کوئی اذان دے تو مؤذن کی زبان کاٹ دے، اور اگر مسلمانوں کی شادی ہو تو لڑکی پہلے ہندو ہو کے راجاؤں کے پاس رہتی، جتنے دن تک ان کو ضرورت ہو اس کے بعد واپس کر دے. اور مسلمانوں کا بہت بد حال. تو شہاب الدین نے اپنے کمانڈر ان چیف کو بلایا اور اس کو آرڈر دے دیا کہ ہندوستان پر حملے کی تیاری کرے. چند دن کے بعد کمانڈر ان چیف آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو شہاب الدین غوری لشکر لے کر کے ہندوستان آیا، اور نارائن کے میدان میں اس زمانے کا وہ ناکارا اور ظالم زمانہ پرتوی راج اس سے مدبیڑ ہو گئی. لیکن شہاب الدین کو شکست ہو گئی، وہ بھی نیم جان ہو کر کہیں پڑا رہا، اس کے کئی فوجی مارے گئے، اس کے بہادر سپاہیوں نے اس کی لاش اٹھا کر کے آگے لے گئے، کچھ علاج معالجہ کرا کے جب سیدھا ہوا اونٹ پر بٹھا کے گھوڑے پر روانہ ہو گئے. جب پشاور سے اوپر گزر رہے تھے تو ایک جنگل میں مغرب کے قریب اذان سننے میں آئے. اس زمانے میں اذان کی آواز سننا بہت بڑی بات ہے. پشاور بھی ہندو اور سکھوں کا مرکز، سکھ تو ابھی نہیں ہے، وہ تو اس کے 100 سال بعد آ رہے ہیں، لیکن ہندوؤں کا بہت زور تھا. اور کابل کو تو کابل اس لیے کہتے ہیں گاؤ بل، کہ ہندوؤں کی گائے وہیں پلتی تھی، اور زابل میں ان کا گوبر جمع ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے کیا، کہ میں کہتا ہوں وہ نہ ہوتے تو یہاں مسلمان کا وجود نہ ہوتا. شہاب الدین نے تلاش کیا کہ اذان کہاں ہوئی، اندر جا کے دیکھا ایک جھونپڑی ہے اور ایک ملنگ نے مغرب کی اذان دے دی اور وہاں کھڑے ہیں. انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے بھی مغرب پڑھنی ہے، تو وہ آگے ہو گئے اور یہ اور اس کے فوجی پیچھے. رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو وہ اس ملنگ نے بادشاہ کو کہا، وہ تو مسافر سمجھ رہا تھا، کہ میں نے ابھی ابھی مغرب سے پہلے شکار کیا ہے، بس وہ کباب لگاتا ہوں اور آپ کا افطار کراتا ہوں. لیکن ملنگ نے کوشش اس بات کی کہ چہرہ شہاب الدین نہ دے، کباب کھلا کے ان سے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے. کہا غورستان سے آیا تھا، ہندوستان گیا تھا. کہ کیوں؟ کہا وہاں ہندو بہت ظلم کرتے ہیں، ان پر میں نے حملہ کیا گا، پھر کا شکست ہو گئی. کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا، 12,000 فوج لے گی. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب 12,000 مسلمان فوج ہو اللہ اس کو فتح عطا فرماتے. ملنگ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے کام آئیں گے. تین سال کے عرصے کے بعد 12,000 فوج ترتیب دے کر شہاب الدین غوری واپس آئے، اور دوبارہ نارائن کے میدان میں گھمسان کی جنگ ہوئی. پرتوی راج زندہ پکڑا گیا اور اس کے کمانڈر سب مارے گئے، اور ہندو فوج ایسی بھاگی اور ایسی ان کی لاشیں گری کہ نارائن کا میدان بھر گیا. اس جب جنگ سرد ہوا اور مسلمانوں فوج کو کچھ آرام ہوا تو شہاب الدین نے کہا کہ کہیں نماز پڑھنی ہے، یہ زمین تو سب خون سے بھری ہوئی، کسی سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اندر گلی میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور جب سے جنگ شروع ہوا ہے ایک ملنگ بھی آ کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، چل کے وہیں پڑھ لے گئے۔ شہاب الدین جب وہاں آیا تو وہ اذان دے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے ہوئے اور یہ اور اس کے سپاہی پیچھے کھڑے ہوئے۔ عصر کی نماز جب ختم ہوئی انہوں نے ان کو فتح کی مبارکباد دی۔ شہاب الدین نے جو ان کو غور سے دیکھا تو ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر بھی خون کے قطرے تھے، جس سے واضح تھا کہ وہ شانہ بشانہ وہ اسلامی فوج میں لڑ چکا۔ اور جب شہاب الدین سے آنکھیں ملا کے دیکھنے لگے تو شہاب الدین کو یاد آیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جو مجھے خواب میں کہتے تھے کہ اے شہاب الدین شتاب کن اور بر جانب ہند توجہ کن، وہیں پر تویراج راج ہند بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ اس بزرگ کا نام تھا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خود براہ راست میدان نرائن میں شریک رہے اول سے اخیر تک۔ تو ایک مسلمان جب کسی کو کہے کہ میں ساتھ رہوں گا وہ پیچھے نہیں آئے، اور ایک شیطان اور ابلیس جب کہے کہ میں ساتھ رہوں گا تو ابلیس کے قول کا کیا اعتبار ہے؟ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، ابلیس نے مشرکین کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ فلما ترات الفئتان، جس وقت آمنے سامنے ہوئی دو گروہ، تراعت تقابلت، نکس علی عقبیہ، کسک گیا ایڑیوں کے بل۔ نکس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سر نیچے کرے کہ لوگ دیکھے نہیں، رنگ پخت گوئی پپن دلاؤ۔ وقال انی بری منکم، اور کہنے لگا میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں بیزار ہوں تم سے۔ انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ تو جنی ہے، اس کو تو نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے رعا جبریل والملائکہ، اس نے حضرت جبریل و فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ تو جب جبریل اور فرشتے ایک جگہ آ رہے ہو تو وہاں ابلیس کہاں ٹھہر سکتا ہے، بھاگ گئے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ابلیس کا دو گدھے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ مشرکین سے کہا کہ ملائک آ گئے اور اب بس مجھے جانے دے، کیونکہ ملائک نے اگر مجھے دیکھا تو سب سے پہلے مجھے پکڑیں گے۔ ابلیس کتنا بدبخت ہے کہ اس کو خدا کی مدد بھی نظر آئی، جبریل بھی نظر آیا، ملائک بھی، پھر بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھتا اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، ربی ارنی، ربی انذرنی، خدایا مجھے مہلت دے، اور ایسی مہلت مانگی ہے کہ اپنی تباہی کرائی۔ اذ یقول المنافقون، اس وقت کہنے لگے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر رہا اولائے دینہم، دھوکے میں ڈالا ان مسلمانوں کو دین نے۔ منافق اور مریض القلب، وہ کہتے تھے کہ مسلمان ابھی تو مکے سے بھاگ آئے ہیں اور اب اتنے بہادر بنے ہوئے ہیں کہ مکے والوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی شامت آئی ہے۔ علماء جب جہاد میں آگے بڑھتے ہیں یا انتخابات میں تو منافقین اور کم عقل لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولویوں کے پیٹنے کے دن آئے۔ جو شخص اسباب پر نظر رکھے گا وہ شکست کھائے گا۔ طالب اور عالم اور مجاہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا رشتہ مسبب کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، ہاذی قاعدۃ مستفادہ من ہؤلاء الآیات۔ ومن يتوكل على الله، جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن الله عزيز حكيم، پس بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ توکل اس لیے ہے کہ اسباب کمزور ہیں، جب اسباب قوی ہو جاتے ہیں تو توکل ضعیف ہونے کا اندیشہ ہے. غزوہ حنین کے اندر توکل میں فرق آ گیا ہے. اللہ نے اس لیے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, تم کو تو کثرت نظر آ گئی تھی, کثرت بچا لینا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, اے کاش کے دیکھیں آپ جب روح قبض کریں گے کافروں کی فرشتے, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, پیٹیں گے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹوں پر, بنے مخمخ بنے کونہ کونہ میں ہوئی. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور چکو عذاب جلانے والا. مارنا چہرے پر منع آیا ہے عام حالات میں, کیونکہ ان الوجہ خلق من النور. ملا علی قاری نے شرح عین العلم میں روایت نقل کی ہے کہ چہرہ خدا کے نور سے پیدا ہے. یہ قراء اور حفاظ جو ہیں ہمیشہ اس لیے تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ یہ بچے کو جب سزا دیتے تو چہرے پہ تپڑ لگا رہے تھے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے مارنے سے بھی بچہ بے حیا ہو جاتا ہے. اذا التقى اللحم باللحم يفسد, اس لیے حدیث میں ہے کہ معمولی سی چڑی صرف تنبیہ کے طور پر وہ رکھ لے. اور یہ ان کی بہت قدیم تاریخ ہے. سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا شہزادہ. سلطنت مغلیہ سے 300 سال پہلے ہندوستان پر حکومت کی. قاری صاحب اس کو پڑھا رہے تھے اور اس کو سر پہ مارا تو بچہ فوت ہو گیا, شہزادہ مر گیا. ایک ہی بیٹا تھا ہندوستان کے اتنے بڑے حکمران کا. بادشاہ کو اطلاع مل گئی. اس زمانے میں لوگ استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں. فوراً بادشاہ آیا, دیکھا کہ شہزادہ لیٹا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, مر چکا ہے. تو قاری صاحب کو کہا کہ اس کے ماموں اور چچے آ جائیں گے تو وہ آپ کی بے عزتی کریں گے, میں چھوڑا نہیں سکوں گا, آپ بعد میں شروع کریں. تو بچے کی فکر نہیں ہے, استاد کی عزت کی فکر ہے. جب قاری صاحب زخت خلے دو پر ادائی پمنڈ رہے اگر یہ منڈم تیز ہوئی پر تم سپاہی شیوں خیال ہے چاروں نے ٹول بانگ جا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی علم پڑھانا چاہیے. میرا مشورہ یہ کہ جو فضلاء ہے وہ قرات پڑھائے, وہ حفظ کروائے. جنہوں نے علوم و آداب پڑھ لیے ہیں ان میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہو. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ بس سبب تمہارے ہاتھوں کے آگے بھیجنے کے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور بے شک نہیں اللہ ظلم کرنے والے اپنے بندوں سے. ظلم کر ہی نہیں رہے, اگر کرتے تو ظلام ہوتے. کداب آل فرعون, ان کا طریقہ فرعونیوں کی طرح تھا. والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ, سب نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا. فاخذهم الله بذنوبهم, بس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے جرائم سے. ان اللہ قوی شدید العقاب, ذلک بان اللہ لم یک مغیر النعمت, یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ بدل دے اپنی نعمت. انعامها علی قوم, جو اس نے انعام فرمایا کسی قوم پر. حتی یغیروا, یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لے. ما بانفسهم, جو ان کے دلوں میں ہے. جب تک لوگوں کے ارادے اور عزائم تبدیل نہ ہوئے ہوں, اللہ انعامات کو تبدیل نہیں فرماتے. پہلے لوگوں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہے, اس کے بعد وبال آ جاتا ہے. وہ حکایات میں لکھا ہے نا کہ ایک بادشاہ کسی باغ میں چلا گیا اور مالی سے کہا کہ مجھے شربت پلاؤ. تو اس نے ایک انار نچوڑا اور اس سے گلاس بھر گیا. ایک انار سے اتنا بڑا گلاس بھر گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ اس باغ کا کتنا مالیہ ہے؟ اس نے بہت تھوڑا سا بتایا. بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس باغ پر تو بہت زبردست ٹیکس لگانا چاہیے, اس کے ایک انار سے تو ایک گلاس بھرا جا رہا, کتنی آمدنی ہوگی. خیال ہوا کہ جب دفتر پہنچوں گا دربار تو اس باغ والے کو سیدھا کروں گا، حالانکہ وہاں پر نعمت کھا رہا. اٹھتے وقت مالی سے کہا کہ اور پھیلاؤ. اب کے مالی نے 5-6 انار نچوڑے اور گلاس بھرا نہیں. تو مالی سے پوچھا کہ پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا اور اب 5 انار تم نے نچوڑے پھر بھی گلاس ادھورا رہا، کیا وجہ ہے؟ مالی سامنے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر ادب سے، اور بادشاہ سلامت سے کہہ رہے کہ بادشاہ سلامت، میں تو اتنے سال سے اس باغ میں کام کرتا ہوں اور ایک انار سے ایک گلاس بھر جاتا ہے، آج پہلا موقع ہے کہ انار نچوڑتا ہوں اور اس میں سرس ختم ہو چکا ہے. باغ بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، انار بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت میں فتور آیا ہے. مالی ہو کر کے کتنا بڑا ولی. بادشاہ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور سمجھ گیا کہ میری خرابی نیت میرے رعایا پر اثر انداز ہو گئی. امیر حبیب اللہ خان والی کابل ہندوستان آیا تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اندر ڈاکٹر انصاری کے گھر میں ان کی دعوت کی. تو امیر حبیب اللہ خان سے کسی ہندوستانی نے پوچھا کہ خان صاحب، سنا ہے آپ کے یہاں ایک انار سے گلاس بھر جاتا ہے؟ امیر حبیب اللہ خان نے کہا کہ ہاں بھر جاتا ہے. تو وہ ہنس پڑا کہ یہ انار ہے یا کوئی سیون اپ کی ڈبل بوتل ہے؟ جس نے کرامت دیکھی نا اس کو بہت ہنسی آئی. امیر حبیب اللہ خان نے اس کو غور غور سے دیکھا اور اپنے خادم کو بلایا اور اس کو کہا ادھر آ. جب وہ آیا کہ ہمارے سامان میں کوئی انار نہیں ہے. اس نے سامان تلاش کیا، کہا سیب انار ہے، لاؤ ایک انار. اس نے انار کا اس کے سامنے گلاس میں نچوڑا. جب انار نچوڑنا شروع کر دیا دو گلاس بھر گئے. جبکہ انار کا موسم ختم ہو چکا تھا، بے موسم انار بادشاہ کے ساتھ آئے تھے. تو جس سرزمین کے لوگوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے وہاں کی فصلیں اور باغات ہوئی مثمر و منتج، اور جہاں کے رعایا میں اور رائی میں مطلوبہ دینی قدر موجود نہیں ہے وہاں وہ قابلیت و صلاحیت نہ ہو سکتی. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی لم یک مغیرا، نہیں ہے بدلنے والے، نعمت احسان انعامھا علی قوم، کہ انہوں نے انعام فرمایا کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ تبدیل کر لے وہ ارادہ جو ان کے دلوں میں. وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ظفر علی خان نے جو شعر کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہیں نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، وہ اس آیت کا ترجمہ ہے، وہ اس آیت کا مذاق اڑایا گیا ہے، توہین کی گئی آیت کی. اس شعر کا تو یہ مطلب ہے کہ لوگ بدل جائے تو بس اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ بدل جاتا ہے. یہ بالکل غلط اور نظریہ کفر ہے. آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک لوگوں کے دل اور عزائم میں فتور نہ آیا ہو اللہ انعامات نہیں چھینتا. شعر کا آیت سے کوئی مناسبت نہیں، اس کا تمسخر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. اگر شاعر دین سے ناواقف ہو تو اس طرح بے موقع حرز سرائی کرے گا. کداب آل فرعون، ان کا طریقہ بھی فرعونیوں کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم، سب نے تکذیب کی تھی رب کی آیتوں کی. فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس ہم نے نیست و نابود کیا ان کو گناہوں کے مارے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا تھا فرعونیوں کو، فَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور سب بڑے بے انصاف تھے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک بدترین ڈنگر اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان نہیں لا رہے بےمان وہ کون ہے؟ ڈنگر ہے، ڈنگروں میں بھی کتا بھی نہیں ہے، خنزیر بھی نہیں، گدھے بھی نہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر، ان شرط دوا سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل باطل کے لیے لب الحجہ نرم رکھے، ان کو قرآن کی یہ آیت باور کرا، الذین عاہدت منہم کافر وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد کیا، ثم ينقضون عہدہم پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان کو، فی کل مرت ہر بار، وہم لا یتقون اور وہ بچتے نہیں ہیں، عہد توڑنے سے بچتے ہیں، پتہ چل گیا کہ عہد شکنی کفر کی نشانی ہے. اس لیے حدیث سنن کبری للبیہقی میں ہے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. فاما تثقفنهم فی الحرب پس اگر قابو پائے آپ ان پر میدان جنگ میں، فشرد بہم پس عبرت چکا دے ان کے ساتھ، من خلفهم پیچھے آنے والوں کو، لعلهم یذکرون تاکہ وہ چونک کے رہے. فرمائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے اور پھر عہد و پیمان توڑتے ہیں، ان کو قابو کرنے کے بعد ایسی عبرتناک سزا دے کہ آئندہ کوئی شخص پیچھے آنے والا عہد توڑنے سے بچے. بات آئی سونی؟ فتوح البلدان بلازری نے لکھی ہے، بلازری مورخ ہے اسلامی فتوحات کا، 370 میں مرا ہے، اجل محدثین و مورخین میں سے، فتوح البلدان. اس نے صفحہ 60 پر خلیفہ ہارون الرشید کا استفتاء نقل کیا ہے، فتوح البلدان عربی نسخہ صفحہ 60، اور اس میں 36 محدثین و فقہا، مالک اور ابو یوسف و ساری دنیا، ان کی علیحدہ علیحدہ فتوے نقل کیے، اور سب نے ایک ہی بات ہارون کو کہی ہے کہ جس کسی قوم، قبیلے اور ملک نے آپ کے ساتھ عہد توڑا ہے آپ ان کے ساتھ نرمی نہ کریں. سبحان اللہ، ایک ہی جواب آیا ہے تقریباً 36 علماء محدثین اور ائمہ مجتہدین کا، فتوح البلدان للبلازری صفحہ 60. میں پہلے کبھی وہ عبارتیں بھی پیش کرتا تھا لیکن اب آپ خود دیکھ لیجیے، وہ تو خانے کے لائبریرین صاحب کو معلوم ہے، اس کو پھر پکڑ لیجیے، مگر تم نے وہ ذوق کہا آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ دو چار فاضل آئے ہو کہ آج ہم کتاب دیکھ رہے نہیں دیکھ ان کو کہا تو کافی فاضل ہے. پہلے جب پڑھ جاتا تھا نا دور حدیث کر کے تو لوگ کیا کہتے تھے، یہ فاضل ہے، اور اب کیا کہتے ہیں کہ فارغ ہے، یعنی بالکل فارغ ہو گیا، بے روزگار ہو گئے، ہر چیز سے فارغ ہو گئے. علماء کا ذوق میرے پاس آ جاتا ہے، میں تخصص پڑھ لوں یا تدریس کر لوں، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر کتابیں دیکھنے کا شوق اور ذوق ہے تو تخصص مفید ہے، کہ ساری کتابیں آپ دیکھیں گے، اور اگر کتاب دیکھنے کا ذوق و شوق نہیں ہے تو تدریس کرانا. تدریس میں یہ ہے کہ چلو نہ ہوئمیر میزان ذوالریضہ اور قدوری کے ساتھ کم از کم زندگی تو آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی. جس قابل آدمی کو ختم کرنا ہو اس کو مدرس بناؤ، اور اتنی کتابیں دو کہ اس کو کان کرچنے کا موقع نہ ملے. ہندوستان کے لوگ عقل مند ہیں، دو تین ایک سبق بعد تاکہ مکمل تیاری کر کے آئے، ما لہا و ما علیہا سے خبر ہو. یہ اس پر فخر کرے گا فلاں عالم سے 36 سبق پڑھاتے ہیں، فلاں 48 سبق پڑھاتے ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو ایک عالم دین مسلم پڑھا رہے تھے، پسند دا بورے سے سرا دارے یا اندازے یا فصل سرداد نے بہتا دے
کتاب ختم شو ماں تیوی درس غور دو مایا دیو سبحان شیربانو کتاب دے خو
بیدائی سبحان شیربانو مایا دیو شیو ایا خو مسلم شریو مایا دیتا مسلم شریو نو دائی ماں مسلم لکل رہا ہے
دا خو سبل شیر
نہ تا سند وے نہ عبارت وے نہ تا مذاہب ذکر کے نہ تا علل ذکر کے اس شیر شیر
بس پسند دفلان کی طرح کوتک ورمانے لے کوتک کے لاتے
یہ رمن کے تمہارا وقت نہیں سمجھ دیر سبق میں سبق یہ ہوا ہے لیکن سم پر غیرت ہوا ہے دا سے سبق ہوا ہے کہ بل سبق نہیں لیے
اور یہ اصول تمہیں بھی عرض کرتا ہوں کہ جن میں سلیقہ اور ذوق علم ہے ان کا فرض ہے کہ وہ تخصص کر لیں
اور تخصص اس جگہ میں نہ کرو کہ جہاں رئیس و تخصص کو بھی کتابوں کا پتہ نہیں ہے مدرسے ہیں بھی چند اردو کے رسالے رکھے ہوئے
تخصص وہاں کر لو جہاں کتابوں کے خزانے
اور تخصص سبق کا نام نہیں کہ آپ کو کوئی پڑھائے گا اس خیال سے ہمارے یہاں داخلہ نہ لے
ہم آپ کے مطالعے کی نگرانی کریں گے جہاں آپ کو اٹکن پیش آئے گی وہاں پیش ہو
سبق تو بس بخاری کے بعد پڑھنا فما زاد الحق الا الضلال
یہ ایک سبق باقی تھا اور یہ پڑھ رہا
نشے زور دائم کہ ذوق دے سلیم بھی نو تخصص ہوگا
اور کہ ذوق دے مضبوع ہوئی نہ تدریس ہوگا
ختم شروع
نہ کہ تصنیف تنے شکو لے
اور اس کتاب کس نے یاد ہے
نہ بیا پتہ نہ پوئی گی تیس ہے طرح کیوں خراب کرے
یہ نہیں مانے لگی
زان نہ نگے خبر ہے اردو کو آر کے غاڑا کہے چلے ہوگا دے
تو کو تیمان تو سو کے
فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ بس اگر قابو کر لے آپ ان کو میدان جنگ میں فشرد بہم بس عبرت چکا دے ان سے یرا اور مان دے پختون
پختوں کی دئی ترجمہ دا
بس اترا وا پدئی سرا
اترا وا
وہی وا اترے دا جب گائے ایسی ڈر جاتی ہے کہ نہ وہ بچہ دے کے نہ انسان دے کے نہ برتن دے کے چلانگے مار کے بھاگتی ہے
اس کو کہتے ہیں پشتو میں تریدل
اس کو کہتے ہیں تشرید
شاردہ
مشکات کے مقدمے میں سائد مشکات نے عابدہ و شاردہ عوابد و شوارد یہ اسی میں سے استعمال کیا ہے یہی سے لیا گیا ہے
تشرید کہتے ہیں ایسی سزا دینا اور ایسی مار لگانا کہ اور لوگ دیکھے اور گھبرائے
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً
اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم سے کہ عہد شکنی کر لے گی فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ
بس آپ بھی توڑ دے ان کے ساتھ عَلَى سَوَاءٍ برابر
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے خیانت گروں کو
کافی سالوں کی بات ہے جب یہ ترجمہ اور تفسیر نئی نئی شروع ہوئی تھی
تو میں وہاں بیٹھا تھا زور کے بعد ایک عالم آئے مجھے کہا سنا ہے ترجمہ پڑھاتے ہیں میں نے کہا
کہا ترجمہ تو ہم سب پڑھاتے ہیں کیا مطلب ہے
میں نے کہا آپ پڑھاتے تو ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا
کہنے لگے کہ ہم تو پورا قرآن ایسا جانتے ہیں کہ ایسے کوئی اور نہیں جانتے
تو یہی آیت سامنے تھی
ایک طالب کھڑا تھا اسی درس کا اور یہ اس آیت کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا
میں نے کہا یہ جو آیت ہے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
اگر آپ کو خطرہ ہے خدشہ ہے کہ ایک قوم اپنے عہد و پیمان سے پھر کے خیانت کر لے گی
فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
بس آپ بھی عہد توڑ دیں ان کے ساتھ برابر ہو کر
اس کا کیا مطلب ہے
تو اس نے کہا کہ اس کا یہی مطلب ہے
جلالین منگوا کے دیکھی روح المانی میں جلی نے نظر ڈالی میں نے کبیر بھی آ گئی تھی میں نے کہا اس میں دیکھی
میں نے کہا آپ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں کہ جب لوگ خیانت کرے تو آپ بھی خیانت کریں
یہ مطلب ہوا نا اعلیٰ سوا
دونوں ایک جیسے ہو جائے
تو میں نے کہا ایسے قرآن میں کوئی آیت ہے کہ اللہ نبی کو خیانت کا درس دے
کہ جب لوگ خیانت کر رہے ہیں تو آپ بھی خیانت کر لے اللہ سوا ایک گرتے ہوئے. حیران ہو گیا آدمی کہ خدا یہ کیا ماجرا. وہ طالب سے میں نے پوچھا کہ سمجھا سکتے ہو کا اجازت دے گئے آپ. طالب علم ہو یہ بات بڑے غیرتی ہوتے ہیں. اتفاق تو یہ سبق چند دن پہلے گزرا تھا. طالب نے اس کو تقریر شروع کی کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو مبعوث ہوئے ہیں جہاد کے لیے, اصل کام تو پیغمبر کا ہے کفار و مشرکین کا سر قلم کرنا, لیکن بیچ میں معاہدہ ہو چکا تھا, عذر پیدا ہو گیا. کیونکہ معاہد کو قتل کرنا اسلام میں بہت بڑی خیانت ہے. تو پیغمبر اور جماعت پیغمبر کی اس لیے لوگوں کے قتل سے رک گئی تھی کہ معاہدہ ہو چکا ہے. اب جب معاہدے والوں نے خیانت کی تو آپ اسے توڑ دیں علا سوا اور اپنا برابر کام شروع کر لیں. جہاد فی سبیل اللہ. تو جو پیغمبر کرے گا وہ خیانت نہیں. پیغمبر کا تو اصل منصب ہے جہاد فی سبیل اللہ. الجہاد ماذن منذ ما با سبیل اللہ. طالب نے جب اس کو یہی تشریح کی مجھے کہتے یہی ہے, میں نے کہا بالکل یہی ہے, اس کے علاوہ دوسری تشریح پوری دنیا میں نہیں ہے, ساری کائنات سے 400,000 کتابیں دیکھو نہیں ہے, یہی مطلب ہے. لیکن یہ مطلب ایسا آسانی سے نہیں, مگر اس میں لگتے ہیں محنت زیادہ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر آپ کو اندیشہ ہے کسی قوم کی خیانت کا, فن بھی دی لئی ہے, بس آپ بھی توڑ دیں ان کے ساتھ علا سوا برابر طریقے سے. علا سوا صحیح بات یہ ہے کہ یہ حال واقع ہے. لِتَكُونُونَ سوا, ہم خائنون وانتم مجاہدون, ہذا هو السوا. ہم خائنون وانتم مجاہدون. ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ تو پسند ہی نہیں کرتے خیانت گروں کو. تو نبی کو کیسے خیانت کا کہہ سکتے ہیں. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ کبھی بھی قبیح چیز کا حکم نہیں کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رومی حکومت سے طویل جنگ رہی ہے. جب رومی تنگ آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کی. لے دے کے بعد معاہدہ صلح ہو گیا, لیکن دوران صلح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ سلطنت روم کی نیت صحیح نہیں ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرحد پر فوج ڈالی. جب صلح کا دن گزر گیا اور آگے جو دن ہے اس میں فریقین آزاد ہیں, تو امیر معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دیا اور اس نے روم پر حملہ کیا اور شہر پر شہر فتح ہوتے گئے. اس لیے کہ رومیوں کو تو پتہ نہیں. کہتے ہیں 60 میل دار الخلافہ تک باقی تھے. بادشاہ روم زندہ پکڑا جانے والا. دوپہر کا وقت ہے اور اسلامی فوج تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. سخت گرمی کا موسم ہے اور پیچھے سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے, گرد غبار اڑ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے, وفا لا غدرا وفا لا غدرا, اپنا عہد پورا کرو اور غداری مت کرو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوج کو حکم دے دیے کہ رک جاؤ, پیچھے سے کوئی اہم قاصد آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک شاہ سوار آیا اور وہ گھوڑے سے اترا. جب اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ ان بزرگ اصحاب میں سے ہیں کہ حضرت کی خدمت میں شروع میں آئے تھے اور آپ سے آ کر کے پوچھا تھا کہ من انت، آپ نے کہا انا النبی، میں پیغمبر ہوں. قال ایشین بوئستہ، نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ قال عبادت الرحمن و کثرت الاوثان، کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور بتوں کی عبادت ختم ہو جائے. تو اس نے تیسرا سوال کیا کہ مما کا لا حاض الامر، کون کون ساتھ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حر و عبد، ایک حر ہے ابو بکر اور ایک غلام ہے زید ابن حارثہ. تو انہوں نے کہا میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تکلیف کا وقت ہے، شاید تم خیر نہ سکو، تم اپنے قوم میں جا کر کے اللہ کے حکم کا انتظار کر لو، میرے ساتھ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ عن قریب میری امداد فرمائے گا. اور جب آپ نے دیکھا کہ میرے رب نے میری نصرت فرمائی اور اس کی برکتوں سے زمین بھر گئی، تو آپ آ جائیں. تو عمر ابن عبسہ کو سب لوگ جان گئے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کے آداب بجا لائے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اور جب تک ان کو آپ اطلاع نہ دیں کہ ہم نئے معاہدہ نہیں کریں گے، تو معاہدے کے دوران ان کے خلاف جنگ کی تیاری بھی نہ کریں. آپ نے جو حملہ کیا ہے خلاف شرع ہے. تو معاویہ نے حکم دے دیا کہ واپس جاؤ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم نبی کا طریقہ توڑ کر کے فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنے متبی دین. اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اگر آپ کو کسی قوم سے خدشہ ہے کہ وہ عہد پر نہیں رہے گی، تو پہلے سے اعلان کر کے توڑ دے ان کے ساتھ. علی سواء لتکونون سواء، اے ہم خائنون وانتم مجاہدون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلیں گے. سبقوا، بچ نکلیں گے، بچ جائیں گے ہمارے عذاب سے. انہم لا یوجزون، بے شک وہ ہم کو بے بس نہیں کر سکیں گے. واعدوا لهم ما استطعتوا، اور تیاری کرو ان کے خلاف جو تم سے ہو سکے. من قوت، طاقت میں سے. ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑوں میں سے. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، کہ ڈراؤ اس کے ذریعے دشمن اللہ کے اور جو دشمن تمہارا بھی ہے. وآخرین منہم، اور کچھ لوگ ان کے علاوہ بھی ہے. بنو قریظہ وغیرہ مراد ہے، یا فارس کے لوگ، یا امریکہ و برطانیہ. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں. وما تنفقوا من شئین، اور جو تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یوفى الیکم، پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تمہاری نیکیاں کم نہیں کی جائے گی. اس آیت میں کافر کے خلاف قتال کی تمام تر تیاری اور اس کے لیے وقت کا جو تقاضا ہو اور اسلحہ درکار ہو اس کا مہیا کرنا فرض کر لیا ہے. سیر الاوزائی کے اندر امام عبد الرحمن اوزائی نے صراحت سامنے لانا پڑے گا. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہلانے والے دن تقریر کر رہے تھے، جمعہ تھا. میں نے جمعہ رائے ون میں چھوڑ کر لاہور گیا حضرت کے پیچھے. حضرت نے اس دن جو تقریر کی وہ یہ موضوع تھا کہ پورا عالم اسلام ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے نہ بنانے کے جرم میں گناہ کا مرتکب ہے. عالم اسلام کے پاس ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا ہونا ضروری ہے، جس سے دشمن خدا اور رسول ڈر رہا ہے. چنانچہ حضرت کے اس حکم کے بعد، کیونکہ وہ اب کڑی شخصیت تھی، وہ جب ایک بات اٹھاتے تھے تو پورا عالم متاثر ہو جاتا. جنرل ضیاء مرحوم نے کہوٹا پلانٹ میں کوشش کی
اور خدا تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا
اور پاکستان کو دنیا کے پہلا ملک اسلامی بنایا
جس نے وہ تمام توانائی حاصل کی جو کفار کو چاہیے.
مفتی صاحب کے فتوے کی برکتیں اور جنرل ضیاء کا یہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے کہوٹ افلان کو واقعتاً اسلامی سلیبس کا ایک آئینہ دار بنایا ہے. اس پر دو اشکال ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اس کا وجود اسلام کیسے برداشت کرتا ہے, کیونکہ جہاں یہ استعمال ہو جائے تو وہاں 40 سال تک
ہرا پتا نہیں اگتا اور انسان تو انسان, حیوان اور مکانات
اور چرن پرند درند اور ہرا اور سبزہ اور حجر و شجر سب کے سب جلس کر راک ہو جاتے ہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ لوگوں کی فصلوں سے اسلامی فوج گزر گئی تھی, حضرت عمر نے ہرجانہ داخل کیا. الاحکام و سلطانیہ میں ماوردی نے اس کا حوالہ دیا, فاروق اعظم نے اس کا ہرجانہ دیا. تو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم اسلام کیسے بنا سکتا ہے؟ اس اشکال کا جواب آیت میں خود موجود ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تیار رکھو, یہ نہیں فرمائے کہ تم مارو. تیاری ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب مقصود کفر کو سرنگو کرنا ہوگا اور کفر کے تہ بالا کرنے کے لیے اسلامی فورس تحفظ کا سامان استعمال کر لے, اس کے نتیجے میں اگر کوئی غیر مجرم بھی متاثر ہو گیا تو وہ معاف, اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم تاوان دیں گے, لیکن اگر پتہ نہیں چلا تو وہ معاف. چنانچہ غزوات میں ایسے لوگ مارے گئے ہیں جو بے قصور تھے. الاسباب النظائر میں
ابن نجیم نے اس کو ایک
قاعدے کے نیچے ذکر کیا, مجلہ کے اندر بھی ہے, لیتحملوا الضرر العام الضرر الخاص لنفع العام, قد يتحملوا, کبھی کبھی ضرر خاص کا تحمل کیا جاتا ہے نفع عام, جیسے اذان ہے, خطبہ ہے, تقریر اور درس ہے, یہ نفع عام ہے. محلے میں جو بیمار ہیں, جو ناتوان ہیں, ان کو تکلیف ہو, لیکن ضرر خاص نفع عام کے لیے برداشت کرنا چاہیے. میں نے پیغام مسرت کے اندر الاسباب والنظائر کی عبارت پیش کی, وقد يتحملوا الضرر الخاص لنفع العام, یہ میں نے فضلاء اور علماء کی اطلاع کے لیے تاکہ وہ اس کو سمجھے قاعدے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی تیزی سے اور آواز سے مجھے تبان گرانی ہوتی, لیکن کیا کروں کہ حاضرین زیادہ ہیں اور میں آواز نہیں پہنچا سکتا. اور اس قسم کے فائدے عمومی کے لیے خاص قسم کی کلفتیں سہنا یہ ضروری ہے. جو لوگ اس قاعدے سے بے خبر ہیں انہوں نے یہ فتوے دے دیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر نہیں جانا چاہیے, محلے کی عورتیں یا محلے کے بچے یا محلے کے بیمار, ان کو صدمہ ہوتا ہے, وہ اور ان کے ساتھ فتوا دینے والے سب ایک قطار ہیں, سب ایک قطار ہیں اور سب ایک قانون سے بے خبر ہے. چنانچہ جب یہ فتویٰ شائع ہوا میں سمجھ لیا کہ اس فتوے کا مقصد کیا ہے. اس وقت فقہ اور حدیث کے سب سے بڑے عالم حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں فتوی لے کی خدمت میں گیا, میں نے کہا یہ فتوی ہے. حضرت نے پوچھا کہ غلط ہو گیا؟ میں نے کہا 100% غلط ہو گیا. تو فرمایا کہ اس کا رد کر لو. میں نے کہا رد کیسے کروں گا؟ آپ کا فتوی موجود ہے اور آپ میرے شیخ استاد. فرمایا حکم میں تو دے رہا ہوں کہ مسئلہ صاف کر لو تاکہ آئندہ لوگ احتیاط کریں. میں نے کہا آپ کی اجازت ہو تو میں حاضر ہوں. میں نے پیغام مسرت لکھا, مسودہ تیار ہو گیا. رمضان شریف میں اثر کے بعد حضرت میرے ہوٹل میں تشریف لائے, جہاں میں ٹھہرے. باتوں باتوں میں دریافت فرمایا کہ اس مسئلے کا کیا ہوا. میں نے کہا حضرت تیار ہو چکا ہے. کہا لائے ہو ساتھ؟ میں نے کہا لائے. کہا سناؤ. میں نے سنانا شروع کر دیا. جگہ جگہ سے جب سناتا رہا, میری یاد سنایا تو حضرت بعض مقامات پر بالکل رونے لگے. جب رسالہ ختم ہوا, میں نے قلم ہاتھ میں لیا. میں نے کہا جہاں سے آپ فرمائے وہاں سے کاٹ دیں. بغیر دلیل کے کاٹ دے. حضرت نے فرمایا ایک لفظ و سطر تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. اور وہی تقریر لکھ دی. حضرت نے اس تقریر میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عصر کے بعد مولانا کا رسالہ دیکھا, جو حدیث اور فقہ کے ادلے سے مزین. جب حضرت نے تقریر بھی کی, میں نے کہا اب مجھے کراچی سے ترخم تک کسی اور عالم کی تحریر کی ضرورت نہیں. یہ ایک ہی کام کوئی نہیں اس ویش ہو جیسے لوگ. اور جب پیغام مسرت سامنے آیا تو لاؤڈ سپیکر کے خلاف لکھنے والوں کی قیامت تک کمر ٹوٹ گئی. دوبارہ نہیں لکھیں گے انشاءاللہ, نہ لکھ سکتے. یہی ان کے رسیلے وسیلے ہوتے. جب میں گرس چلا رہا تھا تو روٹ سے نہیں جانا بہت نہ پتا. اب اچھا کیا ہو رہا ہے اس کا تماشا دیکھنا. ڈاکٹر عثمانی نے گھر کا چراغ لکھا حضرت بنوری کے خلاف. میں نے اس کا جواب لکھا کراچی کا دجال پر جواب گھر کے چراغ. رسالے کی میں نے خود اسٹیٹ بھیجی اور اگلے دن ڈاکٹر عثمانی مردار ہوں گے. اس طرح تم ہو گئے. میں نے احمد رضا خان بریلوی کا علمی جائزہ پہلی قسط لکھی. اس کی 8 قسط ہے اور پہلی قسط کے ساتھ ہی شفیع پاڑوی ختم ہو گئے. بہت میل آئی ہے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم. تیاری کرو ان کے لیے مستطعتم. یہ سمجھ گئے نا؟ وہ اعدو کے بعد نہیں فرمایا کہ علیہم, نہیں لہم. یہ اسلام کی تیاری کفار کے لیے مفید ہے. ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے. اور مفید اس لیے ہے کہ ان کا وجود پلید ختم ہو جائے, زمین پاک ہو جائے. تیاری کرو ان کے لیے مستطعتم, جو تم سے ہو سکے. من قوت ان طاقت میں سے, ومن رباط الخیل, اور جنگی گھوڑوں کے پالنے سے. اعلی نسل کے گھوڑے پالو, بہترین قسم کے کلاشن کوف, عمدہ قسم کی ٹی ٹی, اور 3x3 اور 7mm اور پتہ نہیں کون سا MM. وہ سب رکھنا ضروری ہے مجاہد کے لیے. نہیں کہ یہاں پر ڈنگا ڈنگا ہتھیار لا کے ادھر کھڑے رہتے. وہی ہمیں دکھا رہے ہیں کیا؟ اور ان کو پرتو اچول چل کر تو تنگاس پر اسمت ہتھیار ہے. یہاں ایک دفعہ کسائی آئے, کسائی قربانی کے دنوں میں, اتنا موٹا ایک بیٹھا ہوا ہے. یہ جی محمد حمید پہلوان ہے, یہ رئیس پہلوان ہے. آپ جو چمڑے دیکھے نا تو ہم کو دیکھو. میں نے کہا بہت اچھا, کل آ جانا. جب کل آیا میں نے سامنے کلاشن کو ٹی ٹی سب رکھوائے. کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جو بدماش یہاں آئے سودا کرے اور پھر جائے اس کے لیے یہ تیاری. وہ دن ہوا ایک پہلوان بھی نہیں ہے. وہ آئی تو لاؤ مست تو آ تو تیار رکھو ان کے لیے. جو تم سے ہو سکے من قوت ان طاقت میں سے، اور میرے رباط الخیل اور جنگی گھوڑوں کے پال لے. رباط الخیل ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو جنگ میں کام آتے ہیں. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، کہ ڈرا سکو اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے. وآخرین من دونہم، اور لوگ بھی ادھر ادھر کے، یعنی یہ گڑنگے پڑنگے جو ایک بدتی میں جلتی ہے، یہ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، تم کو کیا پتا ہے کہ کتنے شیطان ہیں. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں، اور جو قرآن جانے وہ جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء، اب سوال یہ کہ ہتھیار کوئی مٹی سے بنتا ہے؟ ہتھیار کوئی پانی میں بہ کے آتا ہے کیا؟ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یہ ترغیب ہے کہ مجاہدین اور دینی مدرسوں پر بھرپور خرچہ کرو. یوفی الیکم، تم کو پورا پورا ملے گا. وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وان جنحوا للسلم، اور اگر یہ جھک گئے صلح کے لیے، فجنح لا، پس آپ بھی جھکیے صلح کے لیے. وتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجیے اللہ پر. انہ ہو سمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. یعنی جنگ مقصد نہیں ہے، اگر مشرکین اور کافر معافی مانگے صلح کرے تو آپ بھی صلح کریں. وہی یرید و یخدعو کا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے صلح کے بہانے حملہ. فإن حسبك الله، بس کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ. هو الذی ایدک بنصری و بالمؤمنین، وہی تو ہے جس نے تائید کی آپ کی امداد بھیج کر مسلمانوں کے ذریعے. والف بین قلوبهم، اور محبت ڈالی اللہ نے ان کے درمیان، ان کے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کر لے جو کچھ زمین میں سارا. ما الفت بین قلوبهم، نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں. ولكن الله الف بينهم، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان میں. انه عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. اخیر میں زور دے دیا صحابہ کی جماعت پر کہ اللہ نے آپ کی نصرت و امداد اس طرح فرمائی کہ یہ جان نثار جماعت صحابہ کی نصرت. حضرت اگر روئے زمین کے خزانے کوئی خرچ کر لے تو ایسے بہادر اور وفادار پیدا نہیں. کان ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا، گویا کہ ان کے علاوہ وفادار کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وفادار ساتھیوں کا، متبی قسم کے تلامیز کا، اور قدردان لوگوں کا ملنا، یہ بہت بڑے ہتھیار اور بڑی حیٹمی توانائی سے بڑھ کر توانائی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا سے یہ مطلب معلوم ہوا کہ خرچ کرنے سے بھی محبت سے ضروری. بادشاہان فوج اور پولیس پر خرچ کر کے ان کے کام لے گئے. جو شخص خرچ نہیں کرتا، بیوی اس کی ناراض، اولاد اس کی نافرمان، عزیز و اقارب اس کے خفا، مال لے والے اس کو کنجوس مت کنجوس کہتے ہیں. وہی مال اخلی اور قدر پر بھی، ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال اپنا ہوگا اور قدر دنیا کا ہوگی. ان کو پتا ہے کہ ہم اس کے سائے میں رہتے ہیں. اور مال وہ ہے جو دین پر خرچ ہوتا ہے. جو مال دین پر خرچ نہیں ہوا وہ مال نہیں ہے، وہ سوئی حال ہے، تباہی اور بربادی کا باعث. محبت کی ایک انتہائی اس کو الفت کہتے ہیں. وألف بين قلوبهم، مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت کی ایک وجہ ہوتی اور الفت کی کئی وجہ. جیسے کوئی شخص اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ حسین بہت ہے، ایک وجہ. وہ قابل بہت زیادہ ہے، ایک وجہ.
وہ محسن بہت بڑا ہے ایک وجہ ہے، لیکن ایک شخص کی اس سے الفت ہے. الفت کا مطلب یہ کہ جمی اس کی بھی وہ پیارا ہے. الفت کے لیے کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. اللہ یا رب تیرا شکر ہے. جب ہم کبھی کہیں جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس شان اور توقت سے وہ آگے پیچھے ہو، یہ آیت ذہن میں آتی ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ازلفت بین ایدیک. ایک بڑے آدمی کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ گاڑی سگنل سے گزر گئی تو جنرل ضیاء کی مارشل لائن گاڑی کو پکڑ لیا. میں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا اور تو خیر ہے لیکن یہ سرکاری گاڑی روکنی ختم ہو. میں اترا ہوں، میں نے وہ سکتے ڈی آئی جی سے پوچھا اس کو معاف کر دیا. کون معاف کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے کراچی بھر کا جو ڈائریکٹر جنرل تھے چودھری شریف وہ معاف کر رہے ہیں. کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہیں گے میں تو ناز کلب کے پاس وہاں کر کچھ مذاق اڑا رہا تھا وہاں بیٹھا. میں نے اس سے کہا گاڑی سیکھی ہوئی نہیں. میں جب وہاں چلا گیا بڑی دنیا بڑی دفتران سمتا ہے بینک میں کھڑے تھے بیٹھے. ایک سخت اندر چائے لے کے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ یہ چائے کہاں لے گا؟ میں ایک کارڈ دے گا کچھ نہیں کر سکتا. مجھے پتا تھا کہ ایک چیز کو اندر جانے کی ضروری ہے. دس منٹ نہیں مل رہے تھے چودھری صاحب بغیر چپل کے بیٹھ کھیلنے میں حضرت آپ اور کیا کرنا سرکار آدمی کے سامنے کیا آپ یہاں آئے ہیں اور پوچھے کہاں سے گزر رہے تھے آپ نے نکال لیں گے وارلس پر فوراً کا چالک بھی روڈ سے جو بھی آئی جی کریں گے اور اس پر پکڑ دیا ہوں گے. پندرہ دن سے دیکھا وہی ڈی آئی جی نے مذاق اڑا رہا تھا پکڑوں میں دیکھ کے اس کو معافی ہو
جہاں را بہ کارت مجگر تجھ دانی کی دری گرد سواری باشد.
چودھری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں نے سینٹرل جیل میں آپ کی مسجد کے لیے دریاں بنوائی. جیل میں دریاں بنوائی وہ جرم میں آ رہا ہوں لیکن آج آپ آئے ہیں تو ساتھ جاتا مسجد پہنچا ان کو حکم دے دیا کہ میری گاڑی میں جسے ڈگی میں دریاں ساری بن واپس میں چھوڑنے جاتا ہوں. میں وہاں سے نکلنے لگا دور ڈی آئی جی مجھے کہتے ہیں ہمارے بارے میں صاحب سے بات کر ہمارے بارے میں صاحب سے بات کر رہے ہمارے لیے چلا اچھا ہوگا.
لو ان سب تما سے لرد جمی ہے نان لگتا بے نہ قلوبیں.
افغانستان دو دفعہ گیا اور دونوں دفعہ جہاں جانا ہوا ان غریبوں نے ان مسکینوں نے ہوائی جہازوں میں ہیلی کاپٹروں میں پہنچا. میں سمجھتا تھا کہ سب کو ایسا کرتے ہوں گے بعد بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو مخصوص ہے اعزاز. کابل سے مشورہ تھا کہ مزار دیکھنے جائیں یا پشاور جائیں. مولانا عبید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مسائل جزیل و قبول فرمائے اور ہمیشہ سلامت رکھے. ان کو پتہ چل گیا فوراً آیا اور فرمائے کہ دونوں ضلع کے جہاز اٹینشن کریں آپ کے نظارے کا سنگ وہ بھی روکا ہوا ہے اور اگر پشاور جانا ہے تو ایک کافر سے آنا ہے. لو ان فخت ماں پہ لڑکی جمی ہے ماں لفت بہن ہزارے بھی خرچ کر سکتے جن کے دلوں میں وہ محبت نہیں جا سکتے اللہ پر محبت جو میرے نام یہ جو سیاسی لوگوں سے لوگوں کی محبت ہے یہ خزانوں کی ہے. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ اس کے سیکرٹری بن جاتے ہیں. اب جگہ جگہ کورٹ لگے ہوئے ہیں مشرف حمایت دے رہی یعنی ہمارے پیٹ کی حمایت بھی دے رہی ہماری جیب خرچے بھی دے رہی. مشرف غریب کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے نام کی تحریک ہے اس کے نام کی قانون ہے. روئے زمین کی چیزوں کے لیے اگر محبت ہو تو وہ چیز مل جائے گی محبت ختم اور اگر وہ چیز نہیں ملی تب بھی محبت ختم. لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہے اللہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کے نام پہ محبت بھی ختم نہیں ہے. صحابہ کی محبت پیغمبر سے, امت کی محبت صحابہ سے اور پیغمبر سے, اور دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت و محبت اپنے دین اور دین والوں سے نہ ختم ہونے والا رشتہ. یا ایھا النبی اے پیغمبر حسبک اللہ کافی ہے تیرے لیے اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اور جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں مسلمان. یا ایھا النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال آمادہ کیجیے مسلمانوں کو جہاد کے لیے. یکم منکم عشرون صابرون اگر ہو تم میں سے 20 ثابت قدم یغلبوا 200 غالب آئیں گے 200 پر. وہیں یکم منکم 100 اور اگر ہو تم میں سے 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا غالب آ جائیں گے 1000 کافروں پر. لہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ بے شک کو پار ایسی قوم ہے جو فقہ نہیں مانتی منکرین فقہ ہے. فرمائیں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار فرمائیں. سورت انفال اصلاً تحریض للقتال پوری سورت پر قتال کا مضمون حاضر تو ایک صبح تھا کہ مسلمان جہاد کیسے کرے. مسلمان تو بہت کم ہے. فرمایا کہ مسلمان کم اور کفار زیادہ, ان کموں کو امداد دوں گا اور یہ غالب آئے گا. یہ شبہ ختم اور گنتی کرا دی اگر تم 20 بھی ہو نا تو 200 کو مار سکتے ہو ایک مساوی جا سکتے اور اگر تم 100 ہو تو 1000 کو مار سکتے. کچھ مدت جب گزر گئی اور وہ مقصد حاصل ہوا تو مسلمانوں سے بوجھ کم کیا گیا. الآن اب آئیے خفف اللہ عنکم آسان فرماتے اللہ تم سے. وعلم ان فیکم ضعفا اور ظاہر کیا اللہ نے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے. پہلے جیسے مضبوط لوگ نہیں رہے. فئن یکن منکم مئۃ صابرۃ اگر تم میں سے 100 جمنے والے ہوں. یغلبوا 200 غالب آئیں گے 200 پر. فئن یکن منکم الف اور اگر تم میں 1000 ہو. یغلبوا 2000 غالب آئیں گے 2000 پر. باذن اللہ ہم صابرین پہلے ایک مثالی 10 اب ایک مثالی 2 یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی. اصول کے علماء لکھتے ہیں کہ انتہاء الحکم کے انتہاء العلہ جو وجہ پہلے درکار تھی وہ پوری ہو گئی اور ویسے بھی ابتدائی جتنے کی طرح آباد والے لوگ پوری. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے والے لوگ بہت قربانی والے لیکن بعد والے لوگ بھی خراب نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے بہترین انجام دینے کا. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ شان نہیں ہے پیغمبر کی. اَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى کہ ہو اس کے تیزی حتی يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں. بدر میں 70 مشرکین تو مارے گئے اور 70 جو پکڑے گئے اس بارے میں مشورہ ہوا
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بیشتر صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر اور وہ تاوان جنگ آئندہ جنگ میں کام آ جائے. مسلمان خستہ حال تھے, بے سر و سامان تھے, ظاہری اسباب جائز طریقے سے مل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی خواہش کی تھی کہ نہیں کہ جو 70 پکڑے گئے نا ان کو بھی خبر کر دیں اور سب سے پہلے میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کرو کہ میں ان کو پہلے ہی خبر کروں کہ آئندہ کوئی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائے. یہ مشورہ جوش کا تھا اور غیظ و غضب کا تھا, جو اس وقت ظاہری مصلحت سے قبول نہیں تھی. لیکن ان آیات میں اللہ نے حضرت عمر کی موافقت کی, یہ بات زیادہ مناسب تھی جہاد کے لیے, اور فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خون کیے بغیر لوگوں کا فدیہ قبول کرے. تریدون عرض الدنیا, تم چاہتے ہو سامان دنیا, واللہ یرید الاخرہ, اللہ چاہتے آخرت دینا, واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ, اگر ایک فیصلہ نہ ہوا ہوتا اللہ کی طرف سے, سبق پہلے سے, لمستکم, تو پہنچ جاتا تم کو, فیما قصتم, وہ جو لے لیے تم نے, عذاب العظیم, بڑا عذاب. اگر خدا تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اجتہادی خطاؤں پر عذاب نہیں آئے. یہ کتاب من اللہ سبقا, خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کے خلاف اولا امور پر گرفت نہیں ہوگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب سامنے درخت تک آ چکا, اور اگر آگے اور بڑھتا تو عمر کے سوا کوئی نہیں بن سکتا. یہ حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کرتی ہے, اور اس فیصلے میں جس سے مشرکین سے جرمانہ دیا گیا ہے فدیہ, اس کی کمزوری واضح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی کہ آبائی بھی غنیمت کی نہیں لیں گے, اللہ خفا ہو گئے, فرماتے تریدون عرض الدنیا, میں کیسے ہو, تو جواب دے دیے کہ نہیں, ایسے نہ لو, اور جو غنیمت کے طور پہ ملے وہ کھاؤ. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, بس کھاؤ ان چیزوں میں سے, غنیمتم, جو تم نے غنیمت پائی, حلال و پاک. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا النبی, اے پیغمبر, قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, فرما دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں, قیدی, جو قیدی تمہارے قابو میں آ چکے ہیں, ان سے کہے, یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ نے دیکھ لیے تمہارے دلوں میں ایمان, یوتکم خیرا مما اخذ منکم, دے دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا. ان میں سے جو مسلمان ہوئے, حضرت عباس وغیرہ اور بہت سارے لوگ, ان کو اللہ نے اگلے غزوات میں بے شمار غنائم دیے. یغفر لکم, معاف کر دے گا تم کو, واللہ غفور الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ چاہتے ہیں خیانت کرنا, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, بس انہوں نے خیانتیں کی اللہ سے بھی پہلے, عہد کیا تو ایمان نہیں لائے, فام کر امن ہوں, بس اللہ نے قابو کیا ان کو, واللہ علیم حکیم. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم, اور جہاد کی اپنے مال سے, وانفسہم, جانوں سے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, صحابہ کے گروپ, آمنوا, ایک, وہاجروا, دو, وجاہدوا, تین, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹکانے دیے اور امداد کی, وہ تو مہاجرین تو ہی انصار, اولئک بعضهم مولیاء بعض, یہ آپس میں ایک ہے. والذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, ولم یہاجروا, اور ہجرت نہیں کی. اس وقت تک ہجرت ضروری تھی, اگر کوئی قوم یا فرد ہجرت نہ کرے اور معقول وجہ نہ ہو تو اس کا ایمان معتبر نہیں.
فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس لیے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح. اب وہ ہجرت ختم ہو گئی جس پر ایمان موقوف ہو، مطلق ہجرت باقی. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تم کو ان کے امداد کرنے کا کوئی اختیار، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. اگر کوئی شخص بدعتوں کے نرغے میں ہے اور اس کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے، تو وہاں جا کے امداد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آیت کا مطلب یہ ہوا، الا یہ کہ وہ وہاں اسلام کی سربلندی کے لیے رہ رہا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کو ترغیب الی توحید و سنت کر رہا ہے. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگتے تم سے دین کے رشتے سے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس تمہارے اوپر ان کی امداد کرنی ہے. اللہ، فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے دوستی تو نہیں ہے، مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن اگر ان کو امداد کی ضرورت ہوئی تو کر لو. الا علی قوم، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. سنو، ایک مسلمان ہے لیکن وہ کسی ایسے کافر کے خلاف مدد مانگ رہا ہے کہ ہمارا اور ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم مسلمان کی بات نہیں مانتے، ہم اپنے معاہدے کے پابندوں کے صاف آیات بتا رہے ہیں. والذین کفروا، وہ جو کفار ہیں، بعض مولیاء و بعض آپس میں ایک ہے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہ ہوئے، مشرک اور بدعتی ایک ہے اور تم ایک نہیں ہو، تکن فتنۃ فی الارض، ہوگا فتنہ زمین میں، فساد کبیر، فساد بڑا. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانے دیے اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہے پکے. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی مغفرت ہوگی اور روزی عزت کی. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد کیے تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے لوگ ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار بعض وارث بعضوں کے اللہ کے قانون میں. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مہاجرین کو انصار کے بھائی بنائے اور ان کے مال و حال میں وہ شریک کیے گئے. آہستہ آہستہ فتوحات ہوتی رہی اور مہاجرین اپنے پیروں کھڑے ہوتے گئے، تو آخر میں یہ قانون نازل ہوا کہ اب جو اصل رشتہ دار ہیں وہی وارث ہوں گے. اشارہ فرمایا کہ مواخات کی ضرورت نہیں رہی، وہ ایک وقتی چیز تھی، لہذا اب مہاجر انصاری کا وارث نہیں ہوگا، مہاجر مہاجر کا وارث ہوگا اور انصاری انصاری کا وارث ہوگا.